میں لگ کر جانے والا ہے، ایسے کون کون سے ساتھی ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں گے، ذمہ دار نہیں، باقی ساتھی ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کون کون نقد جا رہے ہیں چلے کے لیے، چار مہینے کے لیے، یا کتنے ہیں، کون کون سے ہیں جی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے. میرے محترم بزرگ بھائیوں، یہ مجلسیں بہت بار بار کرت مجلسیں ہیں، بہت اونچے اور ان مجالس میں شرکت کرنے والوں کی اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں. ایسی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینہ اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ان کی گناہوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، فلاں شخص تو اپنے کسی کام سے آیا تھا، یہاں پاس آ کے کھڑا ہو گیا، پاس تھوڑی دیر بیٹھ گیا، وہ ان مجلس والوں میں سے نہیں تھا، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کیونکہ یہ مجالس ایسی بابرکت ہیں کہ وہ اپنے کسی کام سے بھی آیا ہو، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، وہ بھی محروم نہیں رہتا پاس رہنے والا. لیکن اس میں ایک درخواست ہے کہ آداب کے ساتھ اگر ہم شرکت کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. کہ آداب ایسے ہیں جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، اس طرح سے ہر عمل کے آداب ہوتے ہیں. تمہاری یہ جتنی بھی مجلسیں ہیں با ادب با نصیب، تو جو آداب کے ساتھ اس میں شرکت کرے گا انشاءاللہ اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. کوشش کی جائے توجہ سے، دھیان سے بات سنی جائے، عمل کی نیت سے سنی جائے، اوروں تک پہنچانے کی نیت سے. اور چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اس لیے عظمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ سنی جائے. بات کہنے والا کوئی بھی ہو، کہ بڑے ہیں جن کی بات ہے، جن کا تذکرہ، قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب ہم طلب سے شوق سے بیٹھیں گے تو اللہ پاک دلوں کو پھیرے گے. اور ایک درخواست یہ بھی کی ہے کہ ان مجلسوں میں کوشش کی جائے جو تصویر وغیرہ بنانا ہے نا جی، اس سے ہم بچیں. اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائیں گے، دیکھو یہ مناسب نہیں ہے، ان مجلسوں کے وقار کے خلاف ہے یہ بات، اچھا نہیں ہے. اس میں جو جماعتیں نقد جانے والی ہیں اور جہاں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے تو خاص طور سے درخواست ہے، چونکہ روانگی کی بات ہے، وہ اگر اپنے آپ کو سارے کاموں سے فارغ کر کے وہاں لاؤڈ اسپیکر کے قریب جہاں آواز آ رہی ہے وہاں تشریف رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ رسول کریم. میرے محترم بزرگ اور بھائیو، اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دنیا میں آنے کا ایک نظام بنایا ہے. ظاہری نقشے مختلف ہوں لیکن ہر انسان دنیا میں ایک ہی ترتیب پر آتا ہے. کسی مالدار کے گھر میں بچے کی ولادت ہو، کسی فقیر کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اللہ کا ایک ہی نظام ہے. اسی طرح دنیا میں پرورش کا نظام بھی سارے انسانوں کے لیے اللہ نے ایک بنایا ہے. ظاہری نقشے مختلف ہیں، ایک بہت بڑا مالدار افسر کو وزیر ہے، اس نے کھانا کھایا، مختلف قسم کے کھانے، دسترخوان، کئی ملازم، خادم، کئی مشروبات، اور ایک مزدور نے سڑک کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھ کے چپاتی پہ نمک ڈال کے یہ چٹنی کے ساتھ اس نے روٹی کھا لی. ظاہری نقشہ تو مختلف ہے لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ کہ یہ کھانا تھوڑی دیر پیٹ میں رہ کے باہر نکلے گا تو دونوں کہہ کہلائیں گے، اور تھوڑی دیر زیادہ پیٹ میں رہ کے باہر نکلے گا تو دونوں بخانہ بن جائیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح موت کا نظام بھی سب کے لیے ایک ہے. ایک بہت مالدار آدمی، کئی قسم کے اس کے ڈاکٹر، طبیب، دوائیاں، ہسپتال، کئی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کی موت کا وقت آیا. اور ایک فقیر جھونپڑے میں پڑا ہوا ہے، اس کی موت کا وقت آیا، کوئی پانی کا گھونٹ لانے والا بھی اس کے پاس نہیں. بظاہر تو نقشہ مختلف ہے لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ کہ روح بدن سے نکلتی ہے اور بدن ختم ہو جاتا ہے، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے. تو پیدائش، پرورش اور موت، یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے گارا گورا ہو کالا ہو، کوئی عالم ہے کوئی عامی آدمی ہے، کوئی مالدار ہے کوئی فقیر ہے، کوئی دیہات میں رہتا ہے کوئی شہر میں رہتا ہے، سب کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو جیسے پیدائش کا پرورش کا اور موت کا نظام سب کے لیے ایک ہے، اسی طرح سے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی حاصل کرنے کا نظام اور ناکامیوں سے بچنے کا راستہ وہ ایک ہے، اگرچہ وہ مختلف نقشوں میں ہے، وہ سب کے لیے ایک ہے اور یہ ضابطہ بدلتا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ قانون بدلتے نہیں ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ سارے عالم کے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ایک راستہ بنایا ہے کامیابیاں حاصل کرنے کا، وہ ہے اللہ کا دین۔ مالدار ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اگر تم کامیابیاں چاہتے ہو تو اس زندگی کو اپنے اندر اختیار کرو جو اللہ پاک نے آسمانوں پہ پسند کر کے اپنے نبیوں کے ذریعے سے زمین پہ اتاری ہے۔ اسلام اس زندگی کا نام ہے، دین اس زندگی کا نام ہے جو اس کائنات کے خالق اور مالک نے، انسانوں کے رب نے اور ان کے پروردگار نے انسانوں کے لیے پسند کر کے آسمانوں سے اپنے فرشتوں کے ذریعے اور نبیوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی، اس کا نام دین ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ جتنا دین زندگیوں کے اندر ہوگا اتنا اللہ کے یہاں سے کامیابی ملے گی، اور یہ کامیابی دنیا میں بھی ملے گی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ پر اللہ پاک ایسے انسانوں کو کامیاب کریں گے جن کی زندگیوں میں دین ہوگا، اور اگر دین نہیں ہے تو اللہ پاک ان کو ناکام کریں گے، چاہے وہ اکثریت میں ہیں قوم نوح کی طرح سے، چاہے وہ مال کے ڈھیر ان کے پاس ہیں قارون کی طرح سے، چاہے بڑے بڑے ملکوں اور حکومتوں کے مالک ہیں فرعون اور نمرود کی طرح سے، چاہے جو ہے ان کے پاس زرعی ترقی ہے اور بڑے بڑے باغات کے مالک ہیں قوم سبا کی طرح سے، چاہے وہ صنعتی ترقی کی معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں قوم صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح سے، چاہے وہ بدنی طاقت اور بدنی قوت میں بہت آگے بڑے ہوئے ہیں قوم عاد کی طرح سے، اگر ان کے اندر دین نہیں ہے تو اللہ ان کو ناکام کرے گا، اور اگر دین ہے تو اللہ پاک ان کو کامیاب کرے گا۔ یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ بدلتا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اب دین جہاں ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اب دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں اللہ پاک چین، سکون، اطمینان، راحت، عزت، محبت، مرجعیت عطا فرماتے ہیں، محبوبیت عطا فرماتے ہیں اللہ پاک، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب دین ہوگا تو اللہ پاک سکون دیں گے، اطمینان دیں گے، راحت دیں گے، ان میں محبتیں ہوں گی، ان میں جوڑ ہوگا، ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والے بنیں گے، اور پھر موت کے وقت میں جب موت آئے گی تو یہ خوش ہوں گے اور ان کی روحیں بے چین ہوگی جسم سے نکلنے کے لیے، کہ اس دین پر اللہ پاک نے کتنے کتنے وعدے کیے وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ فرشتے خوشخبریاں سنائیں گے، تیرے لیے یہ نعمتیں، تیرے لیے یہ خوشخبریاں، تیرے لیے یہ انعامات ہیں، موت کے وقت کی کامیابیاں ان کو ملیں گی، پھر قبر ان کے لیے جنت کا باغ بنے گی۔ جب قبر میں ان کو رکھا جائے گا تو قبر مخاطب ہو کے کہے گی، جتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ پسند تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، آج تو میرا سلوک دیکھ، تو آتے نگاہ تک قبر ان کے لیے کھل جائے گی، جنت کی کھڑکیاں، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی ہوائیں ان کی قبروں میں آئیں گی، اور پھر قبر سے جب نکلیں گے پل صراط پر سے قومتی بجلی کی طرح سے گزریں گے، میدان حشر میں جب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو اعمال نامے ان کے دانے ہاتھوں میں ملیں گے، شوق سے فخر سے لوگوں کو دکھائیں گے، آؤ آؤ میرا اعمال نامہ دیکھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ کے پاس حساب کے لیے پیش ہونا ہے، میں نے اس زندگی کو اختیار کیا تھا جو اللہ پاک کے ہاں پسند تھی، میں اس زندگی پہ چل کے آیا، دیکھو دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر لیا، شوق سے فخر سے لوگوں کو دکھائیں گے، اور اللہ پاک ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے، کہ اللہ پاک کو دیکھ کے خوش ہوں گے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، روشن ہوں گے، آگے آگے ان کے نور چلے گا، ان کے دائیں ہاتھ پر روشنیاں چلیں گی، اور پھر اللہ ان کی کامیابی کے اعلان ہوں گے. جب آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا آخری انسان وہاں موجود ہوگا, ان کی موجودگی میں ان کے لیے اعلان کیے جائیں گے, دیکھو فلاں فلاں کا جو بیٹا ہے ہم نے اس کو کامیاب کر دیا, اور پھر جنت ان کا ٹھکانہ بنے گی. جنت ایسی ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل پہ ان کا گمان گزر سکتا ہے. ایسی نعمتیں وہاں کے مکانات, وہاں کے کھانے, وہاں کے دیکھے گا ایک ملک, لمبا چوڑا ملک بار بار دیکھے گا, اور لمبی چوڑی نعمتیں ہوں گی اس کے لیے. میرے بھائیو, ایک ہی راستہ ہے سب کے لیے کہ دین زندگیوں میں آ جائے. دین زندگی میں ہوگا اللہ کامیاب کریں گے. اب میرے بزرگوں اور بھائیو, دین کیا ہے؟ بہت آسان. دیکھیے, میرا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے اور میرا تعلق بندوں کے ساتھ ایسے ہو جائے جس پہ اللہ پر راضی ہو جاتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے, بہت آسان ہے کہ میں اللہ کے ساتھ, جو میرا خالق ہے, جو مالک ہے, میرا رب ہے, میں اس کو پہچانوں, اس کی مان کے چلوں, اور جتنے دنیا میں بندے ہیں, جتنے انسان ہیں, وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے بندے ہیں, میرا ان کے ساتھ تعلق بھی ٹھیک ہو جائے, جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح سے میں رہنے والا بنوں. کیوں جی, یہ آسان ہے کہ نہیں؟ تو دین بہت آسان ہے, دین پہ چلنا بہت آسان ہے, بس پوچھ کے چلے آدمی, اس کو معلوم کر لے. تو دینی زندگی جہاں آئے گی اس کے ساتھ یقینی بات ہے کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ کامیابیاں, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ, دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر دین نہیں ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر پریشانیاں ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی پریشانیاں ہیں. تو دین میں اللہ سے بندے کا تعلق ٹھیک ہو, دل کے اندر اس کے یقین پیدا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے, ایک اللہ ہے جو اس کو پیدا کرنے والے, اس کو بنانے والے, اس کو چلانے والے. ہوائیں اس کے ارادے سے چلتی ہیں, دریا اس کے ارادے سے, اس کے حکم سے بہتے ہیں, سردی میں سے وہ گرمی کو نکال کے لے آتے ہیں, گرمی میں سے سردی کو نکال کے لے آتے ہیں, بارشیں اس کے حکم سے برستی ہیں, چھوٹے سے بیج میں سے اتنا بڑا درخت اللہ پاک اپنے امر سے نکال کے لے آتے ہیں, اس پہ پھول لگاتے ہیں, اس پہ پھل لگاتے ہیں. اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اس سارے نظام کو وہی چلا رہے ہیں, اور ہم اس کی مانیں گے, اس کے حکموں پہ چلیں گے, اس کی اطاعت کریں گے. جتنا جتنا ہم اللہ کے حکموں پہ چلتے چلے جائیں گے, اتنا اتنا اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے, راضی ہو کے اللہ ہمیں کامیاب کریں گے. تو ہم اس کے لیے, اللہ پاک نے اپنے خزانوں سے لینے کا ہمیں راستہ دے دیا, وہ عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, یہ عبادات ہیں, یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے. تو اللہ پہ اعتماد کرنا, اللہ پہ یقین کرنا, اور عمل کر کے اللہ کے خزانوں سے لیتے چلے جانا, اور پھر اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا, اللہ کے بندوں پہ لگانا, اس میں معاملات کو بھی ٹھیک کرنا, اخلاق کو بھی بلند کرنا, اپنا رہن سہن اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ پوری زندگی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہمارا تو ہر عمل بظاہر وہ چھوٹا عمل ہے, لیکن وہ عمل اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے, وہ معمولی نہیں ہے, ہر عمل بہت قیمتی ہے, بہت. تو یہ میرے بزرگوں اور بھائیوں, دینی زندگی انسانوں کے اندر وجود میں آئے, اس کے لیے اللہ پاک نے ایک راستہ دیا ہے, وہ ہے اس کے لیے جہد, محنت اور کوشش. دیکھیے, اللہ پاک نے انسانوں کو محنت کا خزانہ دے کے بھیجا ہے, محنت کا خزانہ دے کر بھیجا ہے. بھائی, درخواست یہ ہے کہ توجہ سے اس میں بات کو سنیں, کوئی چٹ وغیرہ نہ لکھ کے دیں, کوئی بھی پرچی وغیرہ یہاں نہ دیں. درخواست ہے, انشاءاللہ یہ جو اجتماعی دعا ہے نا جی, یہ سب کے لیے ہو رہی ہے, اس میں کوئی علیحدہ پرچی لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں کسی کو بھی, انشاءاللہ. باقی اللہ جانتے ہر ایک کے اوپر جو حال ہے, اللہ پاک اس کی برکت سے انشاءاللہ سب کی اس کے لیے. تو آئے خیال فرمائیں گے نا جی, اس کا کوئی پرچی لکھ کے نہ دے یہاں پر, انشاءاللہ. اللہ جانتے ہیں جس کے اندر جو بات ہے, یہ پرچی لکھ کے ان کو کیا پتا چلے گا, اللہ کے علم میں ہے. تو میرے بزرگ اور بھائیو, اللہ پاک نے دین کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے, اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے انسان کو محنت کا خزانہ دے کے بھیجا ہے. اور دنیا میں مختلف لائن کی محنتیں چل رہی ہیں. جس لائن کی آدمی محنت کرتا ہے اس لائن کا اس کو نفع ملتا ہے. جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کا اس کو نفع ملے گا. جیسے تجارت کی محنت ہے, اس کا ایک خاص نام ہے تجارت ہے, اور اس کے لیے جو میدان ہے وہ بازار ہے. بازاروں میں جا کے آدمی محنت کرتا ہے, اس کے نتیجے میں اللہ مال عطا فرماتے ہیں. مقدر میں ہوتا ہے دے دیتے ہیں, نہیں ہوتا نہیں دیتے, لیکن اللہ کا ایک نظام ہے. اسی طرح ایک محنت ذمہ داری کی محنت ہے. لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں, باغات لگاتے ہیں, اس کے نتیجے میں اللہ پاک سبزیاں, پھل, گندم, چاول, مختلف قسم کی پیداوار عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلے محنت کرنے والوں کو ملتی ہے, پھر اس کے بعد منڈیوں میں, وہاں سے دکانوں میں, وہاں سے لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے, اور جو اس محنت میں نہیں لگے ہوتے ان کو بھی اس سے فائدہ مل جاتا ہے. اسی طرح ایک محنت کارخانوں کی محنت ہے. اس محنت میں کارخانہ بناتا ہے, کوئی کپڑے, کوئی جوتے, مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں, اور اس محنت کے نتیجے میں سب سے پہلے وہ چیزیں, بننے والی چیزیں اس کارخانے دار کے گھر میں جاتی ہیں, پھر وہاں سے منڈیوں میں, وہاں سے اور لوگوں تک بھی پہنچتی ہیں, پھیلتی ہیں. وہ چیزیں پہلے ان چیزوں کا وجود ہوتا ہے, پھر وہ پھیلتی ہیں. تو یہ محنتیں ہیں. اب محنت کس کو کہیں, محنت کس کو کہیں؟ انسان کے بدن کا استعمال, انسان کے بدن کا استعمال, اس کے دل کا یقین, اس کو محنت کہیں. ایک ترتیب پر یہ استعمال ہوگا تو یہ تجارت کی محنت ہے, دوسری ترتیب پر استعمال ہوگا تو زراعت کی محنت ہے, ایک اور ترتیب پہ استعمال ہوگا تو یہ کارخانوں کی محنت ہے. کئی دفتر, مختلف محنتیں چل رہی ہیں دنیا میں. میرے بھائیوں بزرگوں, ایک محنت وہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر تشریف لاتے ہیں. یہ نبیوں کی محنت ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت. اور اس محنت کا لازمی نتیجہ یہ ہے, اس جیسے ہر محنت کا ایک نتیجہ ہے نا جی, اس محنت کا بھی ایک نتیجہ ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ پاک دلوں میں ہدایت کا نور اتارتے ہیں, ہدایت کی روشنی اتارتے ہیں, اور اس روشنی کے آنے پر پھر آدمی دین پہ چلتا ہے. اس روشنی, جب ہدایت کا نور دل میں اترتا ہے تو پھر آدمی کو نظر آتا ہے کہ کامیابی یہاں ہے اور ناکامی ادھر ہے, اس سے بچے گا ادھر کو چلے گا, اس روشنی میں دکھائی دیتا ہے. تو دین وجود میں آتا ہے, دینی زندگی وجود میں آتی ہے جب آدمی محنت کرتا ہے. سب سے پہلے محنت کرنے والوں کو اللہ پاک ہدایت کی روشنی, ہدایت کے نور سے نوازتے ہیں, ہدایت کے راستے اللہ پاک ان کے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں, اور پھر ان کی محنت کے نتیجے میں اللہ پاک اوروں کے لیے بھی ہدایت کا راستہ اور ہدایت پہ چلنا آسان فرما دیتے ہیں, اوروں کی زندگیوں میں بھی دین وجود میں آتا ہے. یہ محنت, اس کو دعوت کہیں, اس کو جہد کہیں, اس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کام کہیں, جو بھی نام اس کو دیں, تو یہ محنت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر دنیا میں بھیجا جاتا تھا. سب نبیوں کو اللہ پاک اس محنت کے لیے بھیجتے تھے, اور اسی محنت کے لیے اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی محنت کے لیے بھیجا ہے. لیکن ایک فرق ہے, پہلے نبیوں کو ایک قوم, ایک قبیلہ, ایک علاقہ اس کے لیے بھیجا جاتا تھا. اس لیے پہلے نبیوں کی جو آواز ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی, یا قوم یا عبد اللہ, اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کر لو. لوگوں کو دعوت دیتے تھے لیکن اے میری قوم, اے بنی اسرائیل, اے میری قوم, تم اللہ کی مانو, اللہ کی. تو ان کو کسی قوم, قبیلہ, علاقہ, کسی بستی کی طرف مبعوث فرمایا جاتا تھا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا, اور آپ کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا. آپ مکہ کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں, اور آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا ایوہ القریش, یا ایوہ العرب, کیا آواز لگا رہے ہیں؟ یا ایوہ الناس, یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے ساری دنیا کے انسانوں, اے دنیا بھر کے انسانوں, اور قیامت تک کے آنے والے انسان, سب کو مخاطب کر رہے ہیں, تم اللہ کی مانو, اللہ کی بندگی پہ آ جاؤ, اللہ تمہیں کامیاب کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا. اچھا, پہلے نبیوں کے بعد ایک نبی, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ ختم فرما دیا. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو وہ جو پہلے نبیوں کو کام دیا جاتا تھا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ذمہ داری, وہی کام, وہی محنت جس کے ذریعے دین زندگیوں میں آتا ہے وہ محنت اللہ نے اس امت کو عطا فرما دی. اللہ کے رسول دین کی مکمل شکل بھی آسمانوں سے لے کر تشریف لائے اور آپ دین کی محنت بھی لے کر آئے, لیکن آپ نے دونوں چیزیں اس امت کے حوالے کر دی, پورا دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی اس امت کو دے دی. اس امت کو اللہ نے اس محنت کے لیے چنا, اس کے لیے بھیجا. لیکن ہمارے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ اس امت کا پہلا طبقہ تو اس ذمہ داری کو سمجھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت یہ کام ہمارے ذمہ ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کو بھول گئے. اب پہلے طبقے کا حال یہ تھا کہ وہ گھر کو نہیں دیکھتے تھے, اپنے کاروبار کی ضرورتوں کو ان سب کو پیچھے رکھتے تھے. آواز لگتی تھی یا خیل البائر کبھی, ارے اللہ کے سواروں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سوار ہو جاؤ, تو بیماری رکاوٹ نہیں بنتی تھی. شادی کا سامان خریدنے گئے تو اس کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکل گئے, کہیں فاقہ ہے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے وہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا تھا, کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی ان کے لیے, چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا کام ہے, ہماری ذمہ داری, ہمارا مقصد ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری اس امت کو دی گئی تھی. ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ ہم اس مقصد کو بھول گئے, اس کام کو بھول گئے, اور یہ ہم سے بہت بڑی چوک, بہت بڑی کوتاہی, غلطی ہوئی ہم سے. من حیث الامت ہم اس محنت کو بھول بیٹھے. جیسے ذمہ دار زمین کی محنت چھوڑ دے تو بڑا خوبصورت بڑا شاندار باغ تھا, کیا ہوگا کہ اس نے جب محنت چھوڑ دی تو بچوں نے دیکھا کہ بھائی اس کی تو کوئی روکنے والا, کوئی سنبھالنے والا نہیں رہا, وہ باغ کی انہوں نے باڑ توڑی, اس میں سے راستہ بن گیا, اندر آنا جانا شروع کر دیا, کو پھول اتار لیے, کو پھل نوچ لیے, کوئی حتیٰ کہ پھر وہ کچھ آئے کو گملے بھی اٹھا کے لے گئے, کو آرے کلہاڑے لائے, وہ درخت بھی انہوں نے کاٹ دیے. تھوڑے دنوں میں سارا باغ اجڑ کے ویران ہو گیا. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں کس کا قصور ہے؟ وہ جو باغ کا مالی تھا سب سے پہلے اس کا قصور ہے کہ اس نے باغ کی رکھوالی چھوڑ دی. اسی طرح سے اس امت کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ ہم نے من حیث الامت, دیکھو افراد ہر دور میں رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے انہی کی برکت سے امت کی گاڑی چلتی رہی, لیکن مجموعی طور پر امت اس کام کو بھول گئی, اس ذمہ داری کو بھول گئی. اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا, ایمان میں کمزوری آئی, عبادات کمزور ہو گئی, اعمال جو ہے بگڑتے چلے گئے, اخلاق میں بگاڑ آیا, اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا کہ اللہ ناراض ہوئے, ناراض ہو کے اللہ کی طرف سے پریشانیوں کے حالات آئے, دنیا میں بھی اور پریشانیاں آئیں اور آخرت میں بھی مصیبتیں. تو ہم اللہ پاک سے توبہ کریں, استغفار کریں کہ اللہ یہ کام ہم سے چھوٹ گیا, ہم سے غلطی ہوئی. ابھی آپ جو ماشاء اللہ جماعتوں میں جا رہے ہیں, نکلے ہیں, یہ اس محنت پر آنے کے لیے ہے, اس کام پر آنے کے لیے ہے جو کام ہم سے چھوٹ گیا تھا, اس محنت والا بننے کے لیے ہم نکل رہے ہیں. یعنی اللہ یہ کہہ دے کہ یہ میرے اس کام کے ہیں, یہ میری اس محنت کے ہیں, تو ہم اپنے بننے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. یہ کام بہت آسان ہے, بہت آسان ہے اس کے لیے جو اپنی تربیت چاہتا ہے, اور بہت مشکل ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو بھول کے دوسروں کی اصلاح کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ کام بہت آسان ہے اپنے بننے کے لیے, تو یہ اپنی تربیت, اپنا یہ سب سے پہلے اپنی ذمہ داری. میں کہ ہر آدمی اپنا مکلف ہے, باقی اوروں کو ترغیب دی جائے, اوروں میں ابھار پیدا کیا جائے, شوق پیدا کیا جائے اوروں میں. تو ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کو سیکھنے کے لیے, اور اس کام والا بننے کے لیے, اس محنت والا بننے کے لیے, اور اوروں کو اس کی ترغیب دینا, اوروں کو اس پہ لانے کی کوشش کرنا. چونکہ جو دوسروں پہ رحم کھاتا ہے اللہ پاک اس پہ رحم کھاتے ہیں, جو زمین والوں پہ رحم کرے گا آسمان والا اس پہ رحم کرے گا. تو ہم اس محنت والا بننے کے لیے نکل رہے ہیں. اللہ یوں کہہ دے کہ یہ میرے اس محنت والے ہیں, میرے اس دین کے کام والے ہیں, اللہ یوں کہہ دے. دیکھیے ایک ہے, لوگ ہمارے بارے میں کہیں گے تو تبلیغ والے ہیں, یہ تبلیغی جماعت ہے یہ, لیکن اللہ پاک ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے, اللہ یوں کہہ دے کہ یہ میرے دین کی محنت والے, اور اللہ میں کہ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے, کہ ان کے دل میں کیا جذبہ ہے, ان کے دل میں کیا خوشی, کس بات کا. اللہ رحم کرے, خالد بن ولید پر کہ ان کے دل میں اور کوئی جذبہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے. ہمارے دلوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے دل میں ایک ہی جذبہ اے لا کلمہ اللہ، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ آئے، بہت ساری چیزیں پیش کی، آپ بادشاہت لے لیں، آپ قبیلے کے سردار بن جائیں، آپ جس عورت سے کہیں اسے نکاح کر دیتے ہیں، مال کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، لیکن آپ اس کام سے پیچھے ہٹ دیں، اس کو چھوڑ دیں. میں کہ دیکھو یہ تو تم کر سکتے ہو، جو نہیں کر سکتے وہ بھی کر لو، سورج اور چاند کو اتار کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، پھر بھی میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دے کر بھیجا اور ایک موقع پر فرمایا کہ یا اللہ کا کلمہ دنیا میں پھیلے گا، اللہ کا امر دنیا میں پورا ہوگا، یا میری گردن میرے جسم سے الگ ہوگی. اللہ نے ہمیں آپ کو ایک کام دیا، ایک ذمہ داری دی ہے، تو ہم اللہ کے راستے میں اس محنت کو سیکھنے کے لیے، اس محنت والا بننے کے لیے نکل رہے ہیں. کوئی بھی کام سیکھنا ہو تو دیکھیں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، دو چیزیں بنیادی. پہلی چیز ہے آدمی وقت فارغ کرتا ہے، اور دوسرا ہے ماحول کو اختیار کرتا ہے. ایک آدمی کاروبار تجارت سیکھنا چاہتا ہے تو وقت فارغ کرے گا نا جی، اور پھر کسی بازار میں جا کے کسی دکان پہ بیٹھے گا، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے گا، خود بھی دکان چلا لے گا. کوئی آدمی ڈاکٹری سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو اس کے لیے وقت ہے ضروری ہے، 10-15 سال جتنا بھی ہے وہ وقت فارغ کرے گا اور اس ماحول میں جائے گا، اسپتالوں میں اور اس کے جو ادارے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں جا کے وہ سیکھے گا، گھر میں رہ کے تو نہیں سیکھ سکتا نا. اسی طرح سے میرے بزرگ اور بھائیو، جو دینی محنت ہے، جو دین کا کام ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں. ایک آدمی وقت فارغ کرے اور دوسرا ماحول اختیار کرے. جیسے کہتے ہیں نا اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، ہر چیز میں سمجھ میں آتا ہے، اللہ کرے یہاں بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے. اس کے لیے ہمیں جیسے ایک آدمی اس کا کھیتی باڑی سیکھنا چاہتا ہے، کیوں جی کراچی شہر میں رہ کے سیکھ سکتا ہے، اس کے لیے تو دیہاتوں میں جانا پڑے گا نا، گوٹوں میں جانا پڑے گا، وہاں جا کے سیکھے گا، یہاں رہ کے تو نہیں سیکھ سکتا، تو وقت بھی فارغ کرے گا اس کے لیے. تو ایسے ہی دین کا کام سیکھنا ہے تو بھائی اس کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں، وقت فارغ کرے اور آدمی ماحول کو اختیار کرے. ماشاءاللہ کچھ ساتھی تو ایسے ہیں جو ابھی ماشاءاللہ جماعتیں بن بن کے، کوئی 4 مہینے کے لیے، کوئی 40 دن کے لیے، کوئی سال کے لیے، کوئی 7 مہینے کے لیے، کوئی ملکوں میں، کوئی ملک کے اندر جا رہے ہیں، وقت بھی فارغ کیا انہوں نے، ماحول بھی اختیار کیا. اور جو باقی جو ساتھی اس وقت نہیں جا پا رہے اپنے مقام پہ، گھروں کی طرف کو جائیں گے، لیکن نیت تو ان کی بھی تو ہے نا جی کہ یہ بھی انشاءاللہ نکلیں گے، ہاں ہم بھی انشاءاللہ جلدی اپنے کاموں کو تھوڑا بہت سمیٹ کے آگے پیچھے کر کے ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے. تو دینی زندگی اور دین کا کام آدمی تب سیکھ سکتا ہے جب وقت بھی فارغ کرے گا اور ماحول بھی اختیار کرے گا. اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ صرف دو چیزیں کافی نہیں، بلکہ ایک اور بات بھی اس کے ساتھ، وہ کیا ہے کہ جو اس لائن کے بڑے جو اصول بتاتے ہیں ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا. کیوں جی کوئی آدمی ڈاکٹری سیکھتا ہے، اسپتال میں جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کتابیں پڑھو، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو یہ کتابیں اچھی لگتی ہیں، وہ جو کمپیوٹر کی اور انجینئرنگ والے پڑھاتے ہیں میں وہ پڑھوں گا، تو کیا ڈاکٹری سیکھ لے گا؟ وہ ذمہ دار کہتا ہے کہ بھائی آج یہ اکتوبر نومبر کے دن ہیں، یہاں تو گندم کی بجائی کا موسم ہے، تو چاول کی بجائی وہ تو اس میں جولائی اگست میں ہوتی ہے، تو تم نہیں میں تو آج کل بجائی کروں گا چاول کی، نومبر دسمبر جنوری میں چاول کی بجائی کروں گا، تو بیج بھی ضائع کرے گا، فصل بھی ضائع. جو اس لائن کے بڑے ہیں، جو اصول بتاتے ہیں، ان کے مطابق اس کو چلنا ہوگا، پھر اس سے فائدہ اٹھا سکے گا. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، بڑے عالمی کراچی میں تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، ان کے ایک شاگرد تھے، ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضرت میں سال کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں عالم تھے، تو میں کون سی کتابیں پڑھوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بڑے علماء میں سے تھے، انہوں نے فرمایا کہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، ان کتابوں کو پڑھو آپ. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اور کون سی کتابیں پڑھوں؟ فرمایا کہ انفرادی طور پر حیات و صاحب ہے، اس کو دیکھ لیا کرو. حضرت یہ تو پڑھنی ہے جو کتابیں جو اللہ کے راستے میں، لیکن وقت ہے پورا سال کا، اور کون کون سی کتابیں پڑھوں؟ تو حضرت فرمایا دیکھو کسی بھی جگہ والوں سے آدمی فائدہ تب اٹھا سکتا ہے جب وہاں والوں کے بتائے ہوئے اصولوں کے ساتھ وقت لگائے گا، پھر فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ جو ہدایت کا جو مذاکرہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، آپ حضرت اپنے سے روزے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت بھی ہدایت کی بات ہوتی ہے، رائبڑ میں جائیں گے وہاں بھی کچھ نہ کچھ بات ہوگی. ان یہ جو مذاکرہ ہوتا ہے یہ اس لیے کہ ہم اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق اور یکسوئی کے ساتھ وقت لگایا جائے، ہر اس چیز سے بچنا جو آدمی کی یکسوئی کو متاثر کر دیتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایک نبی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے ساتھ جماعت کو لیا، جماعت کو لے کے جب چلنے لگے تو انہوں نے ایک اعلان کیا. اس اعلان میں فرمایا کہ جس آدمی نے نکاح کر لیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ ہمارے ساتھ نہ جائے. جس آدمی نے مکان بنانا شروع کیا ہے، دیواریں بن گئی ہیں، چھت ابھی نہیں ڈالی، وہ بھی ہمارے ساتھ نہ جائے. اور جس نے کچھ جانور، بکریاں، اونٹنیاں خرید رکھی ہیں تاکہ وہ حاملہ ہو جائیں، کابن ہو جائیں، پھر ان کو زیادہ قیمت پہ بیچوں گا، لیکن ابھی اس نے ان کو فروخت نہیں کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ نہ جائے. اب یہ تینوں کام جائز ہیں، کوئی بھی کام ناجائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ جائے. اس کی کیا وجہ؟ علماء کرام اس میں فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ کہ اس کا خیال دھیان پیچھے لگا رہے گا، اس کا دھیان پیچھے لگا رہے گا، اس سے جماعت کی قوت کمزور ہو جائے گی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ وقت لگایا جائے، کسی اور چیز میں نہ لگا جائے. اور وہ تمام وہ شکلیں جن سے آدمی کی یکسوئی متاثر ہوتی ہے ان کو یہی چھوڑ کے جائے آدمی. جیسے ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے بھائی اختر صاحب رحمۃ اللہ، واپسی کی بات میں ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے دیکھو چلے میں چار مہینے میں اگر گھر ٹیلی فون کیا ہے تو بھائی چار مہینے پھر سے شروع کر لو، چلا پھر سے شروع کر لو. اس کی وجہ بتاتے تھے، کہتے دیکھو جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں نا جی، وہ سمجھاتے تھے اس بات کو، سمجھانے کے لیے اس بات کو کہا کہ اس میں نماز کی نیت کرتے ہیں نا چار رکعت کی، بیچ میں ایک آدمی بیوی سے باتیں شروع کر دے، بیچ میں اخبار پڑھنی شروع کر دے، تو کیا کہیں گے بھائی چار رکعت دوبارہ پڑھو، ایسے کہیں گے نا جی. تو کوشش کریں کہ بھائی ہم یکسوئی کے ساتھ ہمارا وقت لگے، یکسوئی کے ساتھ ہمارا وقت لگے. انشاءاللہ جتنا توجہ دھیان سے یکسوئی کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اتنا آگے بڑھیں گے، اتنا ترقی کریں گے. تو خیال فرمائیں گے نا جی اس کا. تو اب ہمیں یہاں سے انشاءاللہ جماعتوں کی شکل میں جانا ہے، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. میں کہ تین چیزوں کو لازم، جماعت کو، مسجد کو، اور عامۃ الناس عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. مسجد کو لازم پکڑ لو، جماعت کو لازم پکڑ لو. تو جماعت میں اللہ کی مدد، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور ایک ساتھی ہمارا ذمہ دار، یہاں سے ہماری جماعت بن گئی تو ہم تشکیل والوں نے ہماری تشکیل کر دی، اور رخ ہمارے لیے کچھ مشورے کے ساتھ طے ہو گیا. صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ جہاں کی تشکیل ہو جاتی وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے مجھے مشرق میں کیوں بھیج رہے ہو، مغرب کی طرف کیوں نہیں بھیجتے، یہ ان کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. اے عمر، ہم تیرے تیروں میں سے ایک تیر ہیں، جدھر چاہے ہمیں بھیجتے ہیں، جہاں چاہے ہمیں بھیجتے ہیں، جہاں چاہے پھینک دیں، ہم تیرے تیروں میں سے تیر ہیں. اور بعض اوقات تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، کبھی کبھار تو بتا بھی دیتے تھے فلاں جگہ جانا ہے، تبوک کا سفر، اچھا کون کون اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہے، بتا بھی دیا، اور کبھی بتاتے بھی نہیں تھے. اور کچھ وجوہات تھیں اس کی، تو جو جماعت کا ذمہ دار بناتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کے قریب جماعتیں آپ نے اللہ کے راستے میں روانہ کی ہیں. کچھ جماعتوں میں آپ 25 یا 27 جماعتوں میں آپ خود بھی تشریف لے گئے، اور باقی جماعتوں میں صحابہ کرام کو بھیجا. تعداد تھوڑی بھی تھی، زیادہ تعداد میں بھی تھے، تو کوئی تھوڑے وقت کے لیے گئے، کوئی زیادہ وقت کے لیے گئے، مختلف اوقات کے لیے. اوسطاً تقریباً 4-5 مہینے صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں گزرتے رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر مشرق کی طرف کے حالات معلوم کر رہے ہیں، اچھا بھی فلاں بستی کا، فلاں علاقے کا کیا حال ہے، اور جماعت کی تشکیل کر دی، ان سے کہا اچھا بھی مشرق کی طرف چلے جاؤ، حالات بھی وہاں کے پوچھے، ادھر کو بھیج دیا ان کو. اور امیر جو جماعت کا جو ذمہ دار ہے اس کو ایک پرچی لکھ کے دے دی، اور اس میں کہا کہ یہ دوسری یا تیسری منزل پہ جا کے اس پرچی کو کھول لینا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہاں پر جانا ہے. اب ایک منزل، پھر دوسری منزل، پھر تیسری منزل پہنچے، وہاں جا کے جب چٹ کھول کے دیکھی تو اس پہ تو وہ مغرب کی طرف کا رخ تھا، ادھر کو بھیج دیا. یعنی ایسی تربیت آپ نے فرمائی تھی کہ جہاں کی تشکیل ہو، جدھر جانے کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، اس کے لیے تیار ہوتے تھے، کام کو سامنے رکھتے تھے. تو پہنچنا تو ہم نے بھی وہیں ہے، لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں نا جی، اس میں انشاء اللہ. یعنی یہ یقین کریں کہ یہ تشکیل والوں کا قلم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، آسمانوں سے فیصلہ ہوتا ہے. جہاں ہمارے مقدر کی روزی ہے وہاں سے یہ روک نہیں سکتے، اور جہاں ہمارے مقدر کا رزق نہیں ہے وہاں ہم جا نہیں سکتے. تو جہاں ہماری تشکیل ہو جائے، جس کے ساتھ جوڑ دیں، جس کو ذمہ دار بنا دیں، ہم اس کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے ہم. اب ہماری جماعتیں یہاں سے بن گئی، تو جس علاقے کی ہماری تشکیل ہوئی ہے، جو ہمیں پرچہ مل گیا، رخ ہمیں دیا گیا، اس کے کچھ حالات یہیں سے ہم معلوم کر لیں، وہاں والوں کا مزاج کیا ہے. کیونکہ عام طور پہ یہاں سے دو رخ دیے جاتے ہیں، ایک راستے کا رخ ہوتا ہے، ایک جو ہے آگے لمبی تشکیل کا رخ دیا جاتا ہے. بعض جماعتوں کو ایک ہی رخ ان کو دے دیا جاتا ہے، لمبی تشکیل ہو جاتی ہے ان کی. تو جہاں بھی ہماری تشکیل ہوئی ہے، جس علاقے کی طرف بھی ہمیں رخ ملا ہے، میں کچھ اس کے حالات ہم معلوم کر لیں، وہاں والوں کا مزاج کیا ہے، کس چیز کو دین سمجھنے ہیں، کس طرح سے ان کو قریب کیا جا سکتا ہے. ہر علاقے کی کچھ وہاں کی کچھ خوبیاں، وہاں کی کچھ رواج، کچھ ان کی روایتیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے ان کو دین کی طرف لانا آسان ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہمارا سندھ کا علاقہ ہے، اس میں مہمان نوازی ہے، سادگی ہے، پردہ ہے ان کے اندر. تو اب ان میں کام کرنا، اب ان کی صفات کو سراہتے ہوئے ان میں آدمی کام کر سکتا ہے. تو اب ہماری جماعت بن گئی، جماعت ایک اس میں ذمہ دار ہے. اچھا، ہمارے ہاں امیر نہیں کہتے، ذمہ دار کہتے ہیں، اس ذمہ دار کہتے ہیں. تو مطلب اس سے وہی ہو، ذمہ دار ہے. لیکن ہمارے ہاں ذمہ دار سے کہ بھئی یہ یعنی جماعت کو جوڑ، جیسے نماز کے لیے نماز کا وقت آتا ہے نا جی، تو ایک ساتھی کو آگے اس کو امامت کے لیے اس کو کھڑا کر لیتے ہیں، نماز پڑھائی، نماز ختم ہوگی، امامت بھی ختم ہوگی. اسی طرح سے چلے کی جماعت ہوئی، چلے کے لیے کسی کو ذمہ دار بنا لیا، اور اس میں سروزے کی جماعت بنی، سروزے کے لیے کسی کو ذمہ دار بنا لیا، جماعت ختم، اس کے بعد ذمہ داری بھی ختم ہو. تو یہ کوئی یعنی ہماری یہ ساتھیوں سے ایک دوسرے کو یعنی اعمال پہ لانا، ایک دوسرے کا اس کا خیال کرنا، کسی ایک آپ کو ذمہ دار بنا لیا جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ذات ہفتے واری مشورہ کرتے ہیں علاقوں میں، اس کے لیے جمع ہوتے ہیں، اب جب جمع ہوتے ہیں اس میں کسی کو ذمہ دار بنا لیتے ہیں. تو اب جماعت کا ایک ذمہ دار ہے اور باقی اس کے ساتھ. اب جب یہاں سے چلیں گے ہم یہاں سے، تو میرے بھائیو بزرگو، سفر شروع کرنے سے پہلے کچھ اعمال ہیں ان کا اہتمام کر لیا. ایک تو بھائی تھوڑا سا آپس میں مذاکرہ کر لیا، اپنا سامان وغیرہ اکٹھا کر لیا. میں فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، سفر کرنے سے پہلے زاد راہ لے لیا کرو، اپنا ضرورت کا سامان لے لیا کرو، اور سامان اتنا رکھنا چاہیے جس کو اٹھا کے آدمی دوڑ سکے. تو معذور ہے تو الگ بات ہے، لیکن سامان اتنا اپنے پاس ہونا چاہیے کہ جس کو اٹھا کے آدمی دوڑ سکے. اتنا سامان، کم سے کم سامان. دیکھو ہم دنیا میں مسافر ہیں، اور مسافر کن فی دنیا کا انا کا غریب، تو دنیا میں ایسے رہ جیسے راستہ چلتا مسافر. تو کیا خیال ہے، مسافر جو ہے اپنے ساتھ صوفے کرسیاں لے کے چلے گا؟ کم سے کم سامان پہ. اسی طرح دنیا میں رہنا ہے، تھوڑے سے تھوڑے سامان سے گزارا کرنا. جو اللہ سے تھوڑی روزی پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے ہیں. تو کم سے کم سامان اس کو ساتھ رکھنا. ایک جماعت اس نے 1.5 سال اس نے لگایا، پہلے 1.5 سال کی جماعتیں بھی چلتی تھی، 1.5 سال لگایا، اور 4 برتنوں کے ساتھ. کراچی والوں کو نہیں سمجھ آئے گی یہ بات، 4 برتنوں کے ساتھ انہوں نے 1.5 سال لگایا. ایک دیکچا، ایک جو جگ یا بڑا پیالہ، اور ایک چولا، اور ایک اس کے ساتھ چوتھا برتن تھا پرات، ایک پرات. یہ 4 برتنوں کے ساتھ انہوں نے دیکچے میں سالن بنا کے رکھ لیتے تھے، پرات میں آٹا گوند لیتے تھے، اور آٹا گوند کے اس آٹے کو نکال کے کپڑے پہ رکھ لیتے، کسی چادر پہ رکھ لیا، اور اس پرات کو الٹا کر کے چولہے پہ رکھ کے اس پہ توا بنا لیا، اس کا اس کی پچھلی طرف روٹیاں پکا لیں، روٹیاں بنا کے دوسرے کپڑے میں رکھ لیں، اور اس کے بعد پھر جب اسی پرات کو سیدھا کر کے سالن اس میں ڈالا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیا. ڈیڑھ سال لگا ان چار برتنوں میں. ہمارے مولانا عائشہ صاحب کہا کرتے تھے ہماری جماعتیں تو باورچی خانہ ساتھ لے کے چلتی ہیں. تو کم سے کم سامان کے ساتھ چلنا. اور اب چلتے ہوئے یہاں سے جب اللہ کے راستے میں نکلیں تو بھائی جیسے اس کہ نا کہ ہم اپنے بننے کے لیے نکلے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو سیکھنے کے لیے ہم نکلے ہیں, اور یہ کام ایسا ہے جو کر کے سیکھا جاتا ہے. دیکھو کوئی بھی عملی کام ہو وہ آدمی کر کے سیکھتا ہے. یہ آٹا گوندھنا آٹا گوندھنے سے آئے گا, روٹی پکانا روٹی پکانے سے آئے گا, گاڑی چلانی گاڑی چلانے سے آئے گی, گاڑی چلانا چلانے سے آئے گا, تیرنا تیرنے سے آئے گا. تو یہ عملی کام ہوتے ہیں, کر کے سیکھے جاتے ہیں. جو آدمی کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں دعوت کیسے دینی ہے, گش کیسے کرنا ہے, تو میں کیسے کروں, وہ نہیں سیکھے. جو کرے گا وہ سیکھے گا, جو کرے گا وہ سیکھے گا. اور سیکھنے والوں سے اونچ نیچ کمی بیشی ہوگی. جب تک دیکھو وہ ایک گاڑی ہوتی ہے نا جس پہ وہ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں, اس کے آگے اور پیچھے ایک سرخ رنگ سے ایک لکیر لگی ہوتی, ایل لکھا ہوتا ہے, لرنر, یہ سیکھنے والا ہے. عربوں میں ہاں تے لکھا جاتا ہے, تعلیم, یعنی یہ متعلم ہے, طالب علم ہے, یہ تے لکھتے ہیں اس پر. تو یہ سیکھنے والا ہے. تو مطلب یہ کہ باقی ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں اس کا. اور وہ اگر اس سے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو پولیس والے بھی کہتے ہیں بھائی یہ تو سیکھنے والا ہے, اس کا کوئی بات نہیں. تو ہم سیکھنے والے بن کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری کمی کوتاہی سے بھی درگزر کرتے رہیں گے. تو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں, لیکن سیکھنے کا طریقہ کرنا اور سیکھنا, کرنا اور سیکھنا, ہمیں کرنا ہے اور کرتے ہوئے سیکھنا ہے ہم نے. تو ابھی میرے بزرگوں بھائیو جب یہاں سے چلیں تو کچھ سفر کے بھی آداب ہیں. دیکھیے ہر عمل کے جیسے شروع میں عرض کیا کہ کچھ آداب ہوتے ہیں, ابھی اللہ کے راستے کا سفر ہے, جتنا ہم ان آداب کے ساتھ سفر کریں گے اتنا انشاءاللہ اس کا نورانیت بڑھے گی اور اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. اب چلتے ہوئے یہاں سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لینی, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ تو اصل تو گھر سے نکلنے کی دعا ہے. جب بھی نکلے جس کام کے لیے بھی نکلے آدمی اس دعا کا اہتمام کرے. یہ عجیب دعا ہے, اس پہ اعلان ہوتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ تیری حفاظت کی گئی, تجھے ہدایت دی گئی, تیری کفایت کی گئی, اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا ہے. چھوٹی سی دعا ہے اس پہ. تو اب دعا پڑھ لی اس نے. اسی طرح اور بھی دعا ہے, دعائیں اللہ کے راستے میں نکلے. جب آدمی گھر سے نکلے, گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں, تو اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. بڑی عجیب دعا ہے یہ بھی, یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں. اب دعا اس نے پڑھ لی. پھر جب یہاں سے ہم چلے تو راستے میں ہم اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں. میرے بزرگوں بھائیو جہاں تک ممکن ہو پیدل چلنے کی کوشش کریں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو پیدل چلیں. یہاں سے لے کے وہ اڈے تک جانا ہے تو بجائے سواری کا انتظام کرنے کے یہاں سے پیدل چل پڑے. اے اللہ کے راستے میں پیدل چلنا بڑا مبارک ہے, بہت مبارک ہے. کہ ایک آدمی کسی پہاڑ کے دامن سے گزرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا ہے, وہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں پہ فخر کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے وصال سے پہلے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو وصیت فرمائی اور یہ کہا کہ دیکھو پیدل حج کیا کرو, پیدل حج کیا کرو. پیدل حج کرنے پہ اللہ پاک ہر قدم پہ حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو اس پہ کسی نے پوچھا کہ حضرت حرم کی نیکی سے کیا مراد؟ فرمایا ایک لاکھ کے برابر ہے, ایک لاکھ کے برابر. کہ پیدل حج کرنے پہ کتنی ہو گئی؟ 700 لاکھ, یعنی 7 کروڑ نیکیاں اللہ پاک ہر قدم پہ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں پیدل چلنا, جو حج کے لیے جاتے ہیں نا, جو سواریوں پہ جاتے ہیں تو فرشتے ان سے مسافہ کرتے ہیں, یہ حج کے لیے سواری پہ سوار ہو کے آیا ہے. اور جو پیدل جاتے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں. اللہ اکبر, انظر الى زوار بیتی قد جانی شوسن ابرا، دیکھو دیکھو میرے گھر کی زیارت کے لیے آنے والوں کو دیکھو، بکھرے ہوئے بال ہیں، گرد سے اٹے ہوئے ہیں، اور دیکھو چلے آ رہے ہیں. تو یہ تو حج کے ضمن میں ساری فضائل آتے ہیں، لیکن پیدل چلنے کے اللہ کے راستے کے جو گرد اس کے جسم پہ پڑے گی، اللہ پاک جو ہے اس گرد کی برکت سے جہنم کے دھوئے سے بھی بچائیں گے اس کو، جہنم کی آگ سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ کے راستے میں پیدل چلنا. جو ابھی جا رہے ہیں بہت مبارک ہیں، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کو دیکھنے پر بھی اجر ملے گا، یہ اللہ کے راستے. اور جو بعد میں جانے والے ہیں، کوئی عذر کوئی تقاضا، اللہ ایک دفعہ اللہ کے رسول ایک جماعت میں تشریف لے گئے تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، کوئی سواری کا انتظام آپ کر دیں. تو آپ نے فرمایا میرے پاس بھی کوئی انتظام نہیں ہے، میں کر سکتا ہوں. وہ پیچھے رہ گئے. آپ گئے پر راستے میں ایک جگہ آپ نے فرمایا صحابہ سے مخاطب کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جس پتھر جس درخت کے پاس تم گزرے وہ تمہارے ساتھ تھے، ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے. یا رسول اللہ ایسے کون لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہر جگہ ہمارے ساتھ تھے؟ میں کہ ہاں، وہ لوگ جو چاہتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنا، لیکن کوئی آزار کوئی بیماری کوئی ان کی سواری کا نہ ہونا، خرچ کا نہ ہونا، اس کی وجہ سے وہ روتے ہوئے پیچھے رہ گئے. وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے. تو یہ جو واپس جانے والے ہیں نا، یہ تو روتے ہوئے جائیں واپس کہ ہمیں تو جانا چاہیے تھا اللہ کے راستے میں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم گھروں کو جا رہے ہیں، کاروبار کی طرف کو جا رہے ہیں، اچھا یہ عذر ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اگلی دفعہ انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گا اور جلدی تیاری کر کے اللہ کے راستے میں نکلوں گا. تو انشاءاللہ جو روتے ہوئے یہاں سے جائیں گے، یہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ نکلیں گے. تو نکلنے والے ہیں نا جی، بڑے قیمتی لوگ ہیں. اللہ اکبر. ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں انہوں نے لگائی، جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ایک صبح یا ایک شام، وہ کچھ 40 دن کے لیے، کچھ 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، معمولی بات. ایک عالم ایک علماء سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد کہ دنیا جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی ہے ایک صبح یا ایک شام؟ میں کہ ہاں، اگر کسی آدمی کو پوری دنیا دے دی جائے، اس کا مالک بنا دیا جائے، یہاں کے پہاڑ دریا سمندر سونا چاندی سب ایک آدمی کو دے دیا جائے، اور اس کو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اس سارے کو صدقہ کر دے، اس پہ جو اس کو اجر ملے گا اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام کا اجر اس سے زیادہ ہوگا. ایک آدمی حضور کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں سے کچھ حصہ صدقہ کر دوں، تو کیا میں وہ ثواب حاصل کر سکتا ہوں جو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو ملتا ہے؟ آپ نے پوچھا تیرے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے کہا جی 6000. 6000 درہم تھے یا دینار تھے یہ بات، اگر درہم تھے تو ایک درہم جو ہے تقریباً 300 روپے کا بنتا ہے ہمارے حساب سے، اور اگر دینار تھے تو وہ تقریباً یوں سمجھو کہ آج کے حساب سے کوئی 30000 کا بنتا ہے، 30-35000 کا ایک دینار بنتا ہے. اب 6000 دینار کو 30000 سے ضرب دے لو، کتنی رقم ہوگی اس کے پاس؟ اس نے کہا جی اس میں سے میں کچھ خرچ کر دوں. آپ نے فرمایا تو کہہ رہا نا کچھ خرچ کر دوں، اگر تو سارا بھی خرچ کر دے تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نیند کے ثواب کو نہیں پا سکتا. بہت مبارک. تو اب یہ حضرات جب چلے یہاں سے، تو راستے میں اعمال کرتے ہوئے جانا، پیدل چلنے کی کوشش کریں، جہاں سواری لی اچھا بھی تو اس میں کوشش کریں کہ کچھ اجتماعی جو ہے رقم وہ آپس میں جمع کر لیں، لیکن رقم اتنی جمع کریں کہ جو یہاں سے لے کے وہ منزل تک پہنچنے کے لیے کافی ہو جائے، بہت زیادہ رقم نہ جمع کریں. اور اس کو بھی پھر جو جماعت کا ذمہ دار ہے وہ 2-3 ساتھیوں کے بیچ میں تقسیم کر کے رکھ دیں اس کو، تاکہ بعض اوقات وہ گر جاتی ہے، کوئی ضائع ہو جاتی ہے تو ساری رقم ضائع نہ ہو، تو اس لیے ذرا اس کا خیال رکھا جائے. اور پھر جو جہاں پہنچنا ہے، بعض اوقات بعض ساتھی سیدھے سادے سے ہوتے ہیں، اس میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے ہوتے، یہ تو امتی امیوں کی امت ہے بھائی، اس کے نبی بھی امتی امی، اور یہ امت بھی امیوں کی امت ہے. تو وہ ان کو کاغذ پہ لکھ کے دے دے کہ بھی یہ جماعت کا نمبر ہے, یہ ذمہ دار ہے, فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں, فلاں جگہ ہماری تشکیل ہوئی ہے, تاکہ بعض اوقات آدمی کہیں کو راستہ تو اس کو پتا تو اسے کہاں جانا ہے, کہاں پہنچنا ہے. اور دو دو کی جوڑیاں بنا دی جائیں, یہ دو دو کی جوڑیاں بنانا یہ بھی سنت عمل ہے. اور ایک پرانا ایک نیا ہو تو ایک دوسرے سے سیکھنے کا فائدہ ملتا ہے, سیکھنے والے شوق سے سیکھیں, سکھانے والے دوسرے کو سکھائیں. یہ وقت جو ہے نا یہ ہمارا اعمال میں گزرے, اعمال میں گزرے. یہاں سے ہم پیدل چل کے اڈے تک پہنچ گئے, سواری تک پہنچ گئے, وہاں پہنچے تو وہاں جا کے وہاں بیٹھ کے کوئی تعلیم کا حلقہ لگا دیا جائے, جب تک سواری کا انتظام نہیں ہو جاتا. اب وہاں تعلیم کا حلقہ لگا لیا, کوئی ایک دو جوڑیاں قریب قریب گشت کے لیے بھیج دی, ان کو کہا کہ بھائی آ جاؤ تعلیم میں آ کے شریک ہو جاؤ. اب وہ لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ریل گاڑی کا, کوئی بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی قریب بٹھا لیا, وہاں ان سے تھوڑی سی اس سے تعلیم ہوئی, اس کے بعد ان کو دعوت دی, ان کو بھی تیار کیا. تو ہمارا سارے راستہ کا سفر ان اعمال کے ساتھ ہو. جیسے صبح بات ہو رہی تھی نا کہ یہ اس محنت کے اعمال ہیں, دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر ہے, نماز ہے, یہ اس محنت کے اعمال ہیں. جیسے تجارت کے اعمال ہوتے ہیں نا, خریدنا, بیچنا, حساب کتاب رکھنا, ذمہ داری کے اعمال ہیں, ہل چلانا, بیج ڈالنا, پانی لگانا, اور اسی طرح فصل کو گاہنا اس کو, اسی طرح سے یہ اس محنت کے اعمال ہیں, دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر ہے, نماز ہے, گشتیں ہیں, اس کے لیے ہجرت ہے, نصرت ہے, اس کے لیے مشورہ ہے, یہ سارے اس محنت کے اعمال ہیں. اس محنت کے نتیجے میں جب یہ اعمال ہوں گے تو ان اعمال کے نتیجے میں اللہ پاک ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے, ہدایت کی روشنی عطا فرمائیں گے, اور ہدایت آئے گی تو دین زندگیوں میں آئے گا. اور پھر اس پہ کیا ہوگا, دنیا کے بھی حالات ٹھیک ہوں گے, آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی. یہ اعمال بہت اونچے درجے کے اعمال ہیں, بہت قیمتی اعمال ہیں. تو ان اعمال کے ساتھ ہمارا سفر ہوگا. سفر کی دعا پڑھ لی, سفر شروع کرنے سے پہلے آپ میں سے بہت ساروں کو آتی ہوگی, اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى, اس طرح یہ دعا ہے پوری. تو اور سواری میں, ریل گاڑی میں, بس میں, جس میں بھی ہم سفر کر رہے ہیں, اس کے جو آداب ہیں, دائیں پاؤں سے آدمی سوار ہو, بسم اللہ پڑھ کے بیٹھے, ہر کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے, اللہ کے نام کے ساتھ اس کو شروع کرنا چاہیے. اور اس میں جب راستے میں بیٹھے تو سواری میں اس میں ایک دوسرے کو دعوت دینا, اور مسافر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اس لیے عام سواریوں میں سفر کرنا چاہیے, عمومی سواریوں میں سفر کرنا ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. ان سواریوں میں اور مسافر بھی ہوں گے, ان کے ساتھ دیکھو سفر کو سفر کہتے اس لیے ہے, یعنی روشن کر دینے والا, واضح کر دینے والا, مصفر چراغ کو کہتے ہیں, روشن کر دینے والا. تو آدمی کے اخلاق, اس کا رہن سہن, اس کی زندگی سامنے آ جاتی ہے کہ کیسے ہے اس کا رہن سہن. تو ہم راستے میں سفر کے دوران میں اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں گے, راستے میں دعوت دیتے ہوئے, سیکھتے سکھاتے ہوئے, تعلیم کا حلقہ لگاتے ہوئے اسے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے, آپ جا رہے تھے تو سامنے سے ایک دیہاتی آ رہا تھا, آپ نے اس کو روکا, اس سے حال چال پوچھا, پھر اسے کہا کہ تجھے کوئی خیر کی چیز نہ بتاؤں, میں ضرور بتائیے. تو یہ کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھ تو لوں, لیکن اس بات پہ کوئی آپ کا گواہ ہے؟ تو وادی کے کنارے ایک درخت تھا, آپ نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا, وہ درخت جو ہے زمین کو چیرتا ہوا ان دونوں کے پاس آگے کھڑا ہو گیا, اور اس درخت کے تنے سے آواز آئی, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ. اس دیہاتی نے اس کو دیکھا, اس معجزے کو ایمان لے آیا, کلمہ پڑھا اس نے, آپ نے اشارہ کیا, درخت واپس اپنے کنارے, وادی کے کنارے پہ چلا گیا, آپ نے اپنا سفر جاری رکھا اور اس نے اپنا سفر جاری رکھا. تو سفر میں دعوت دینا, آپ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو راہ ہو گیا, آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ جی یہ دو راستے ہیں یہاں سے, ایک راستہ ہے ذرا لمبا ہے, دوسرا راستہ مختصر ہے, اس پہ گھاس وغیرہ بھی ہے, لیکن اس میں دو ڈاکو رہتے ہیں بڑے خطرناک, تو ہم کیا کریں, ہمارے جیسا ہوگا تو کیا فیصلہ کریں؟ وہ نہیں نہیں ادھر نہیں جانا, خطرناک راستہ, ہم ادھر سے جائیں گے. ٹھیک ہے, جان اور مال کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے, اس سے انکار نہیں ہے, غلط نہیں ہے, یہ بھی ہم کمزور ہیں نا جس ٹائم, اور اللہ کے رسول نے کیا کہا, نہیں ہم اس راستے سے چلیں گے. چونکہ ہمیں تو اپنی جان اور مال کی فکر، اللہ کے رسول کو ان کے ایمان کی فکر، ان کی آخرت کی فکر کہ ان بیچاروں کا کیا بنے گا. اب ہم ادھر سے چلیں گے. اب آپ نے اس راستے کو اختیار کیا. جب ادھر سے چلے تو وہ پہاڑی سے دو آدمی اترتے ہوئے نظر آئے. اللہ کی شان نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو ان کے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ایمان کی حالت میں اور اسی ایمان پہ اس کا انتقال ہو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے. ساری دنیا کے ولی کتب مل کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی کو اللہ پاک صحابہ کا جو مقام ہے صرف ایمان کی حالت میں دیکھ لینا اللہ کے رسول کو یہاں تک پہنچا دینا. تو اب انہوں نے اللہ نے اسی پر مقدر میں تھا اللہ نے دل پر آپ نے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو منن تمہ تم دونوں کون ہو. کہ جی نحن مہانا ہم تو گرے بڑے ذلیل لوگ ہیں. ہم تو ڈاکے ڈالتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ہم تو ذلیل لوگ ہیں. دیکھو یہ احساس بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے کسی کے اندر. جب یہ احساس ہوتا ہے نا یہ کسی نہ کسی دن اس کو توبہ پہ آمادہ کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں بلا تم مکرمان تم تو قابل اکرام ہو تم ایمان والے بن گئے اسلام والے بن گئے دین والے بن تو قابل اکرام ہو. تو سفر میں دعوت دینا سفر میں اللہ کی طرف بلانا اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے جانا اسی طرح سیکھتے سکھاتے ہوئے جانا. صحابہ کی دو کی جوڑیاں بن جاتی تھی سورتیں سیکھتے تھے قرآن سیکھتے ہوئے جاتے تھے راستے میں. تو ہم ان اعمال کے ساتھ سفر کریں. چونکہ ان اعمال کے ساتھ ان کے سفر ہوتے تھے نا اس لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے. آج مسلمان سفر کر رہے ہیں ریل گاڑیاں بسیں ہوائی جہاز سب مسلمانوں سے بھری ہوئی جاتی ہیں لیکن اگر ان اعمال کے بغیر ہیں تو پھر وہ ہدایت کا نور ان سے کیسے پھیلے گا. اس لیے ان اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے ہم جائیں گے. اچھا اب راستے کے لیے کچھ اپنا کھانے پینے کا وہ بھی ساتھ لے لیا جائے. یہاں سے لے کے منزل تک پہنچنے کے لیے ایک دو وقت کا کھانا تیار کھانا ساتھ لے لیا جائے یا کم از کم کچا سامان اپنے ساتھ لے لیا جائے. بعض کا جماعتیں رات کو تاخیر سے وہاں پہنچتی ہیں تو اس علاقے والوں کو دشواری ہوتی ہے. وہاں مسجد میں پہنچے مرکز میں پہنچے رات کو اب رات کے 12-1 بجے کا وقت ہے وہ کھانے کا کوئی انتظام پاس نہیں وہاں والوں کو اچھے جی کوئی دکان کوئی نہیں کھلی اب تو کیا کریں. اس لیے ایک دو وقت کا اپنے آپ کو سوال سے بھی بچانا چاہیے صورت سوال سے بھی بچانا چاہیے اور کچھ نہ کچھ انتظام اپنے پاس رکھ لینا چاہیے. اس کے کچھ چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں وہ آدمی اپنے پاس رکھ سکتا ہے. تو اب سواری کے سفر کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہاں راستے میں جس کو دعوت دی جائے اس کو اپنے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں کرنا اپنے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہ کیا جائے اس کی تشکیل کر دی جائے. اچھا بھی اپنے علاقے میں جا کے وہاں سے کسی اپنے جماعت کے ساتھ جڑنا وہاں پر اور نماز کا وقت آ جائے تو نماز کا اہتمام کرنا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا اذان دیکھے. لیکن ایک درخواست ہے کہ ریل گاڑی میں جب سفر ہو اور راستے میں اسٹاپ 2-3 منٹ کا ہے تو پھر نیچے اتر کے نماز نہ پڑھیں. اس میں کئی حادثے ہوئے ہیں اور کئی ساتھی اس میں یعنی اس کو نقصان ہوا ہے ان کا بہت سا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ریل گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھے. ہاں جہاں کوئی بڑا اسٹاپ ہے جیسے حیدرآباد ہے یا سکھر کا اسٹاپ ہے 15-20 منٹ گاڑی وہاں رکے گی وہاں کی نوعیت اور ہے. بس نماز پڑھے پھر فوراً گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ جائے. تو بندہ ریل گاڑی کے اندر نماز پڑھے نیچے اتر کے نہ. کئی دفعہ ایسے نقصان ہو گیا بہت سارا تو اس کا خیال رکھا جائے اور مسافروں کو بھی ساتھ اپنے نماز میں شریک کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا یہ ہے کہ راستے میں تھوڑا سا پانی کا انتظام کر لیا کوئی 1-2 گیلن بھر کے پانی کے پاس رکھ لیے جائیں. چونکہ وہ جو ڈبے کا جو پانی ہوتا ہے وہ تو سارے مسافروں کا حق ہے نا اس میں تو ہم اس میں سے کوئی لوٹا وغیرہ پاس رکھیں اور اسی پانی سے جا کے وضو کر لیا تو اس کا ذرا اہتمام کر لیا. پھر میرے بزرگ کو جہاں کی ہماری تشکیل ہے جب بستی میں ہم پہنچے تو اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے بستی کے بھی کچھ آداب ہیں بستی کی مصنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرتے ہوئے داخل ہوں. دور سے بستی نظر آ رہی ہے تو ایک دعا پڑھنے کی اللہم رب السماوات سبع ما اظللنا ورب الارضین سبع ما اقبلنا ورب الریاح وما ذرینا ورب الشیاطین وما اظللنا فإنا نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلھا ونعوذ بک من شرھا وشر اہلھا وشر ما فیھا. اسی طرح بستی میں داخل ہوتے ہوئے اور دعا پڑھنے کی ہے. پھر جہاں پہنچنا ہے جو ٹھکانا ہے وہاں پہنچ گئے تو وہاں کی اور دعا پڑھنے کی ہے. تو ہر موقع کی دعائیں ہیں. یہ بہت بڑا قیمتی خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کے ذریعے سے دیا ہے. اور بستی میں داخل ہونے سے پہلے تھوڑا سا آپس میں مذاکرہ بھی کر لیا مقامی کوئی ساتھی ہوں ان کو قریب کر لیا اور تھوڑے سے کچھ آداب کا مذاکرہ اور کچھ بستی میں ہم کس لیے جا رہے ہیں کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. جیسے شروع میں بات ہوئی نا کہ ہم اللہ کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بننے کے لیے اور حضور کی محنت کو سیکھنے کے لیے ہم چلے ہیں, ہم اس محنت کے لیے جا رہے ہیں, اور اس بستی میں ہم ایسی محنت کریں کہ یہ بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ والی بستی کا نمونہ بن جائے. کیا مطلب؟ کہ جو مقصد وہاں کے رہنے والے لوگوں کا تھا وہی مقصد یہاں کی ہر بستی کا ہو جائے. اور جس محنت کے اعمال پہ حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے رسول ڈال کے گئے تھے ان اعمال پہ یہ مسجد یہ بستی والے بھی آ جائیں. اس کے لیے دعوت, تعلیم, ذکر, اس کے لیے ہجرت, اس کے لیے نصرت, ان اس محنت کا اہتمام ہو جائے, اور پھر ان کی زندگی کے شعبوں میں حضور والے طریقے چالو ہو جائے. ان کے بازاروں میں دین, ان کی عدالتوں میں دین, ان کے دفتروں میں دینی زندگی ہو, ان کے اسپتالوں میں اللہ کے احکامات ہوں, ان کے گھر گھر میں دین. تو اس نیت سے کہ اللہ ہم اس بستی پہ ایسی محنت کریں گے کہ اس بستی والوں کا مقصد بھی بدلے, ان کی محنت بھی بدلے, اور ان کی زندگی کے طریقے بھی بدل جائیں. اس کے لیے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا بھی ہوگا اور ان کو اپنی مسجد میں محنت کے لیے اعمال کے ساتھ جڑنے کے لیے بھی تیار کرنا ہوگا. مقامی جماعت مضبوط ہو اور خروج کیا, اس کی ہمیں محنت کرنی ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا مذاکرہ کر کے بستی کی دعائیں پڑھتے ہوئے ہم مسجد کی طرف کو چلیں گے. نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جانا ہے. اب جب بستی میں مسجد میں جب پہنچے مسجد کے تو مسجد ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کے آداب ہیں, ان آداب کا خیال رکھا جائے. یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اکبر. یا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنی ہے, اللہ افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھول دے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب مسجد کے دروازے پہ تشریف لاتے تو ایک دعا مانگا کرتے تھے, الہی عبدک بی باک, اے اللہ تیرا کمزور بندہ تیرے دروازے پہ حاضر ہے. قد امرت المحسن منا یتجاوز عن المسجد, آپ نے ہم میں سے جو احسان کرنے والے ان کو حکم دیا ہے کہ جو قصور وار ہیں ان سے درگزر کریں. وانت المحسن وان المسجد, آپ احسان کرنے والے ہیں اور میں قصور وار ہوں. فتجاوز بکبی ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم, کہ اللہ جو خوبیاں آپ کے پاس ہیں ان کی بدولت جو میرے اندر کوتاہیاں گناہ قصور ہیں ان سے آپ درگزر فرمائیں. اور یہ کہہ کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا, اب مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے, محبوب کا گھر ہے, بادشاہ کی احکم الحاکمین کی جگہ ہے. یعنی مساجد یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. مسجد ہر وقت اللہ کی رحمت وہاں اترتی ہے. جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا, جو اللہ کے گھر میں آ گیا, جو دن میں پانچ دفعہ مسجد میں آتا ہے پانچ دفعہ اللہ کے ذمے اس کی مہمانی ہو گئی, ابھی اللہ کا مہمان بن گیا. تو ہم مسجد میں داخل ہوئے, اپنا سامان وغیرہ ایک طرف ایک کونے میں رکھ دیا, اس پہ چادر ڈال دیں, اور دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر, اس میں آداب کے ساتھ رہنا چاہیے, آداب کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو قیامت قریب آ جائے گی. اس لیے مسجدوں میں آوازیں نہ بلند کی جائیں, آوازیں اونچی نہ کی جائیں, بدبودار چیز مسجد میں نہ لے جائی جائے, مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے بچا جائے, اس سے بچا جائے. اس سے تو اب مسجد میں جب داخل ہوئے تو سامان وغیرہ ایک طرف رکھ کے اس کے بعد اگر اس میں مکروہ وقت نہ ہو تو بھائی وضو کر کے دو رکعت چار رکعت پڑھ لی جائے, دعا مانگی جائے اللہ سے کہ اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں, تیرے دین کی محنت کی نسبت بھی آئے ہیں, اللہ ہماری بھی تربیت فرما اور اس بستی والوں کو بھی تو اپنے کام کے لیے قبول فرما. دعا کر کے اس کے بعد پھر ساری جماعت مشورے کے لیے بیٹھ جائیں. یہ جو مشورہ ہے نا جی, اس محنت میں بہت اہم چیز ہے مشورہ, مشورے کے ساتھ چلنا. کہ جب حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشورے کا محتاج نہیں, لیکن اللہ نے مشورے کو خیر کی چیز بنایا ہے. اللہ نے حضور سے فرمایا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے رہیے, اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے رہیے. بات ہے کہ جب تمہارے مالدار سخی ہوں, بہترین لوگ تمہارے حاکم ہوں اور آپس کے کام مشورے سے ہوتے ہوں تو زمین کے اوپر رہنا قبروں میں دفن ہونے سے زیادہ اچھا ہے. ہماری پوری جماعت بیٹھ گئی, اگر مقامی جماعت وہاں بنی ہوئی ہے تو اس کے ساتھیوں کو بھی ساتھ بٹھا لیا, اب مل جل کے مشورہ کیا, اور مشورہ کر کے بھئی کیسے یہاں کام کرنا ہے, یہاں کے گھر گھر میں ملاقاتیں, ہر آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پہ لانے کی کوشش کرنی ہے, یہاں سے جماعتیں بھی نکلیں اور مقام پر بھی یہاں کا کام مضبوط ہو, اس کے لیے ہم کیا کریں. ساتھیوں سے رائے لی جائے, مشورہ کیا جائے, اور نئے سے نئے ساتھی سے بھی پوچھا جائے, ان سے بھی رائے لی جائے, ہر ساتھی سے پوچھا جائے اور اس میں حوصلہ افزائی کی جائے, ہمت بڑھائی جائے اپنے ساتھیوں کی. میرے بھائیو, اصل میں ہمیں دین کے لیے سوچنے کی عادت نہیں رہی. جب تھوڑا سا وزن ڈالیں گے پھر سوچیں گے, فکر کریں گے, اللہ پاک سجھائیں گے, انشاءاللہ سمجھ دیں گے اللہ پاک کہ کیسے ہم محنت کریں یہاں پر. تو اپنے ساتھیوں سے ہر ایک سے پوچھا جائے, ہر ایک سے رائے لی جائے, اور رائے مشورہ کرنے کے بعد, دیکھو ایک ہے مشورہ اعمال کی تقسیم کا کہ جی بیان کون کرے گا. تو میرے بھائیو بزرگو, مشورے کے ساتھ چلنا, ساتھیوں سے رائے لے کے, پھر میں ایسا کہ ایک اعمال کا مشورہ, تعلیم کون کرے گا, بیان کون کرے گا, یہ بھی مشورے کے ساتھ کرنا ہے. دیکھیں میرے بزرگو بھائیو, اصل کے اس کام کا مشورہ ہے کہ کیسے ہم محنت کریں گے, اس بستی کا مقصد بدل جائے, ان کی محنت بدل جائے, ان کی زندگی کے طریقے بدل جائے, کیا کریں ہم اس کے لیے. اس کے لیے ہم ساتھیوں سے رائے لے کے مشورہ کر کے پھر وہاں گشتوں کی ملاقاتوں کی ہم ترتیب بنائیں, دو دو کی جوڑیاں بن کے ہم بستی میں پھیلیں, گشتیں ملاقاتیں, اور مشورے میں کسی کے رائے کو کاٹا نہ جائے اور کسی کے رائے کو حقیر نہ سمجھا جائے, ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے, اور سب کے مشورے کے ساتھ جو بات طے ہو جائے اس کو کر لیا جائے. جو ذمہ دار ہے وہ بھی کوشش کرے کہ سارے ساتھی ایک چیز پہ جمع ہو جائیں, اکثر ساتھی جس پہ آ جائیں اس طرح کرنے کی کوشش کی جائے. باقی یہ کہ جو ذمہ دار جو بھی طے کر دے ہم کوشش کریں گے ساتھ جڑ کے چلنے کی. اور اللہ کے شکر ہمارے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اس میں دین کے مطابق ہی طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب مشورے کے ساتھ کام کی ترتیب بنائی, 24 گھنٹے کے اعمال کا نظام بنایا. میرے بھائیو بزرگو, اس میں بستی میں ہم خصوصی ملاقاتیں گشتیں, خصوصی گشت سے مراد خواص میں ملاقاتیں, عمومی گشت عوام میں ملاقاتیں, خصوصی گشت خواص میں ملاقاتیں. خواص سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اس بستی اس علاقے پر اثر و رسوخ ہوتا ہے اور ان تک ہر آدمی کے لیے پہنچنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس کا اور دین کی لائن سے بھی کوئی مفتی صاحب ہے, کوئی وہاں بڑے پیر صاحب ہے, کوئی بزرگ ہے وہاں پر, کوئی بڑے عالم ہیں, ان کی خدمت میں حاضر ہونا, اسی مسجد کے امام صاحب, اس کے خطیب ہیں, اس کے عالم, ان کی خدمت میں حاضر ہونا, اصل خواص تو یہی ہے, باقی تو مؤلفت القلوب ہیں. اصل خواص یہ ہیں جو دنیا کے بھی آخرت کے بھی خواص ہوں گے. انبیاء کی وراثت اللہ نے ان کو دی ہے, تو علماء کرام کی خدمت میں ان کے پاس حاضر ہونا, ان کے لیے دعا کی درخواست کرنا, ان کی زیارت کے لیے جانا, اور اسی طرح ایسے لوگ جن کا بستی پر اثر ہے, کوئی ناظم ہے, کونسلر ہے, کوئی وہاں کے سرکاری بڑے افسر ہیں, کوئی فوج کے افسر ہیں, یا کوئی پٹواری ہے, نمبردار ہے گاؤں کا, یا وہاں پر کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں پر, اس قسم کے لوگ, ان کا پورے علاقے پر اثر ہوتا ہے, ان کے پاس ملاقاتوں کے لیے جانا ہے کہ بستیوں میں ان کے دروازوں کے ذریعے داخل ہوا کرو. اور یہ بستیوں کے دروازے ہوتے ہیں. میں کہ تمہارے پاس قبائل کے بڑے آئیں گے, میں تمہیں ان کا اکرام کرنے کی وصیت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تو پہلے آپ نے وہاں کے خواص سے جا کے, وہاں کے جو سردار تھے ان سے جا کے بات کی, ان کے سامنے کہا تھا. اور یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کی تھوڑی سی بات پورے علاقے کا رخ بدل دیتی ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنو عشر کے سردار تھے, تشریف لائے, کلمہ پڑھا, واپس گئے اپنے قبیلے میں, سارے قبیلے کو جمع کیا, پوچھا کیسا آدمی ہو, کہا ہمارے سردار ہیں, سردار کے بیٹے ہمارے خیر خواہ ہیں. کہا دیکھو میرا تمہارے مردوں عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم اسلام میں نہ آ جاؤ. تھوڑی سی دعوت تھی, شام تک سارا قبیلہ اسلام میں آ گیا. تو اللہ پاک نے ایک وجاہت دی ہوتی ہے, ایک حیثیت دی ہوتی ہے, وہ حیثیت ان کی اس طرح. تو ٹھیک ہے دین کسی کا محتاج نہیں, لیکن بھائی ہم تو ہر ایک کے محتاج ہیں, ہم ہر ایک کو لینے کی کوشش کریں گے, ان سے ملاقاتیں کرنا, ان کے پاس آداب کے ساتھ جانا, اور نہیں تو کم از کم اتنی تشکیل ہو جائے کہ جی آج شام کو آپ اچھا ہمارے پاس چائے پہ تشریف لے آئیے گا, وہ کھانے بھی ہمارے پاس بیٹھ جائیں, جب آئیں گے بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ بات چلے گی ان کے ساتھ. تو خواص میں بستی کے اس میں ملاقات کرنا, نمبردار پٹواری وغیرہ ان سے ملنا, ان کو دعوت دینا. پھر اس کے علاوہ ہاں تو اصغر تک خصوصی گشت خواص میں ملاقاتیں, اور عمومی گشت عوام میں ملاقاتیں ہیں. اس کی دو شکلیں ہیں, ایک انفرادی دعوت ہے, دو دو کی جوڑیاں بن کے بستی کے ہر مسلمان سے ملنے کی کوشش کرنا. دیکھیے ہمارا کام مسلمانوں میں ہے. باقی کوئی آدمی کوئی غیر مسلم آ کے کوئی سمجھنا چاہتا ہے, پوچھنا چاہتا ہے, تو اس کا ہمارے اوپر حق ہے, ہم اس کو ضرور بتائیں گے, اس کا احترام بھی کریں گے, کیونکہ ساری دنیا کے انسان انسانی بھائی ہیں, ایک باپ آدم علیہ السلام اور ایک ماں حوا علیہ السلام کے ہم بیٹے ہیں ہم سب, اس لیے ان کے لیے بھی خیر خواہی ہمدردی ہو, ان کے لیے بھی ہم دل سے دعا مانگے, لیکن کام ہمارا مسلمانوں میں ہے, اس لیے ہم مسلمانوں کو دعوت دیں گے, ان کے پاس گشت کریں گے, ان کے پاس سمجھائیں گے. تو انفرادی ملاقاتیں، گھر گھر کی ملاقاتیں، ایک ایک آدمی کے پاس جانا اور ان کو، کوئی ریڑی والا، کوئی سبزی والا، کوئی پھل بیچنے والا، کوئی دھوبی ہے، کوئی قصاب ہے، ان کے پاس جا اور ان کے پاس بیٹھ کے جو آداب ہیں، دو دو کی جوڑیاں بن کے جائیں، پرانا بھی نیا بھی اس طرح سے مل جل کے جائیں، اور یہ جو لوگوں کے پاس چل کے جانا ہے یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے پاس چل کے جاتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں کیا کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ رات دن میں نے دعوت دی، رات دن دعوت دی، رات دن دعوت دی، رات دن خوب بھرپور ملاقاتیں، پوری بستی میں بکھر جائیں، ایک ایک آدمی کے پاس ایک دفعہ جائیں، دوسری دفعہ جائیں، اور چھ نمبروں میں بات کرتے ہوئے ان کے سامنے یہ ذمہ داری رکھی جائے، کام رکھا جائے ان کے سامنے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات گنائے جائیں، اور پھر ان کو متوجہ کیا جائے، دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلیں گے، اور جو اللہ کے حکموں پہ چلے گا، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ زندگی گزارے گا، اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے، دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں اس کو کامیاب کریں گے۔ ایک ایک آدمی کو اس کے لیے تیار کرنا، اچھا بھائی یہ جو دینی زندگی ہے نا، اس کے لیے محنت کرنی ضروری، اس کے لیے اللہ کے راستے میں، ان کی مجلسوں میں شام کو دیہاتوں میں ماحول ہوتا ہے، وہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کے اوتاد کہتے ہیں نا جی سندھ میں، تو اوتاد میں وہاں بیٹھتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں وہاں، تو ان کے پاس چلے گئے، وہاں جا کے کچھ ان سے بات کی، تعلق دوستی لگا کے محبت کے ساتھ، چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آواز ہوتی ہے کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہوں، تو ان کی خیر خواہی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ جانا، اور اللہ نے یعنی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داری، جب ہم اس کے لیے جائیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ کیا کہ اے موسیٰ اے ہارون آپ جائیے، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اس استظہار کے ساتھ ہم جائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم اللہ کی طرف بلانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک ایک مسلمان کو جا کے ہم اس کے سامنے کام رکھیں گے، اس کو ہم اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار کریں گے۔ تو انفرادی ملاقات دعوت، کسی مسلمان کو ہم چھوڑے اور ان کو آمادہ کریں، کشتوں کر کے ان کو تیار کریں اللہ کے راستے میں نکلنے پر۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، انفرادی ملاقاتیں، انفرادی دعوت، اس کے ساتھ ساتھ عصر کے بعد عام طور پہ عمومی گشت کرتے ہیں، کہیں مغرب کے بعد کا موقع ہوتا ہے، مغرب کے بعد بھی کرتے ہیں، تو اچھا یہ ہے کہ دو نمازوں کے بیچ میں عمومی گشت ہو، بعض اوقات کوئی بازار وغیرہ کی مسجد ہوتی ہے، اس میں کہیں زہر سے پہلے گشت کر لیا، زہر کے بعد بیان کر لیا، وہ استثناء ہے، لیکن عمومی طور پہ عصر یا مغرب کے بعد گشت کیا جائے، اور اس کے بعد اب یہ جو عمومی گشت ہے ہمارا، گشت پہلے تھوڑا اعلان کرتا ہے ہمارا ایک ساتھی، وہ اعلان جو ہے وہ اعلان بھی ہمارا دعوت ہے۔ دیکھیے اعلان اچھا تو یہ ہے کہ جو بستی کا کوئی باوقار آدمی، کوئی بڑا ہے وہ کر لے، یا مسجد کے امام صاحب آمادہ ہوں وہ کر لیں اعلان، ورنہ کوئی بھی ساتھی ایسی جگہ کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ جہاں سب تک آواز پہنچ جائے۔ اب میرے بزرگوں، اعلان ہمارا دعوت ہے، بعض کا ساتھی اتنی سی بات کہتے ہیں کہ بھائیو دوستو ابھی ایمان و یقین کی بات ہوگی، سب تشریف رکھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اعلان ہمارا مکمل تب ہے، اس میں یہ چند باتیں کہیں جائیں۔ دیکھو میرے بزرگوں بھائیو، دونوں جہانوں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے اس کو پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ اچھا پورا دین زندگیوں میں تب آئے گا جب اس کے لیے محنت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر، تو آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اس محنت کے لیے ہمیں آپ کو بھیجا ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ ابھی دعا کے بعد بات ہوگی، اور دوسرے مسلمانوں سے ملنے کے لیے بھی جائیں گے، آپ ذات تشریف رکھیں۔ تو ساتھیوں کو بٹھایا، چاہے مغرب کا اعلان ہے چاہے صبح کا اعلان ہے، اس کا گشت کا اعلان ہے ہمارا، اعلان ہمارا تقریباً انہی الفاظ پر ہوگا۔ اسی طرح سے اس کے بعد جب وہ گشت کے لیے جب ساتھی جمع ہو گئے، تو ایک ساتھی گشت کی ترغیب دے گا، اب جس کے ذمہ گش کی ترغیب دینا ہے وہ بھی انہی بنیادوں پہ بات کرے گا کہ دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس کو پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے، پورا دین حضور والی محنت کے ذریعے سے زندگیوں میں آئے گا، یہ محنت ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، اب اس نسبت پہ ہم دوسرے مسلمانوں سے ملنے کے لیے جانا ہے، اس میں کچھ صحابہ کے واقعات، کوئی انبیاء کرام کی قربانیوں کے واقعات، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، گش کے کچھ فضائل بیان کر دیے جائیں، اور پھر ان کے بعد جماعت بنا دی جائے، جو گش کے لیے آمادہ ہوں ان کی جماعت بنا دی. عمومی گش کی جو جماعت ہے اس میں 8-10 ساتھی ہونے چاہیے، 7-8 ساتھی ہونے چاہیے. یہ 3-4 کی جو جماعت ہے نا جی، یہ عمومی گش کے لیے یہ ناکافی ہے، کافی نہیں ہے. ہاں کسی جگہ کو گلیاں تنگ ہیں یا کوئی خاص وجوہات ہے اور بات ہے، عام طور پہ 7-8-10 ساتھیوں کی جماعت ہونی چاہیے، اس میں پرانے زیادہ ہوں نئے کم ہوں. لیکن بعض کا جماعت میں اکثر نئے ساتھی ہی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، انہیں کو ساتھ لیں گے، یہی چل آگے پرانے بنیں گے. تو جماعت ذرا اور اچھی جماعت، اچھا جماعت ذمہ دار بھی بنا سکتا ہے اور جس ساتھی نے گش کے آداب بیان کیا وہ بھی جماعت بنا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، دونوں طرح ٹھیک ہے. یا کسی اور ساتھی کو بھی اچھا آپ ذرا گش کی جماعت بنا دو، کوئی حرج نہیں. تو گش لیکن اس کا خیال رکھا جائے کہ جماعت مضبوط ہو اور اس میں سنجیدہ ساتھی ہو. اب اس کے بعد گش کے آداب بیان کرنے، آداب وہیں بیٹھے بیٹھے بھی بیان ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گش کی جماعت بنا لی، محلہ بڑا ہے 2-3 جماعتیں بھی بن سکتی ہیں، اب وہ جماعت بنا کے اس کو ان کو ایک طرف کر لیا اور وہاں گش کے تھوڑے آداب اس کا مذاکرہ ہو گیا کہ دیکھو بھائی یہ عمومی گش کے لیے ہم جا رہے ہیں، یہ گش جو ہے اس لیے ہے کہ ہمیں داعیانہ اور ذاکرانہ طور پر پھرنا آ جائے. جس فکر کے ساتھ انبیاء اکرم پھرتے تھے، جس غم کے ساتھ، جس درد بے چینی کے ساتھ وہ پھرتے تھے، ہم اس فکر اس غم کے ساتھ ہم بھی پھرنے والے بن جائیں. اب ان کے اندر کا کیا غم تھا، ان کے اندر کی کیا بے چینی تھی کہ ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جانے پائے، کہ تم جہنم کی طرف کو دوڑے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمرے پکڑ پکڑ کے تمہیں اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ تو عمومی گش کریں، اس کے بعد پھر بھائی گش کرنے کے بعد جماعت منا کے، اچھا اب وہ جب جماعت واپس آ جائے، جو جماعت گش کے لیے گئے لوگوں کو نقد لانے کی کوشش کرے، اب گش کے لیے ساتھی ان کو تیار کر کے مسجد میں لے کے آنا، پھر نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اعلان کر کے پھر بیان ہو. بیان ہمارا 6 نمبروں میں ہو، دیکھیں ہمارا بیان 6 نمبر میں ہے، چاہے شام کا بیان ہو چاہے صبح کا بیان ہو، اور اس بیان میں اس کے بعد پھر پورا مطالبہ پوری تشکیل کی جائے، اور تشکیل میں نقد جماعتیں بنانے کی کوشش کی جائے، چلے دن چلے کی جماعت بھی تیار کی جائے، سروزے کی جماعتیں بھی تیار کی جائیں، ملکوں کا مطالبہ اس کے بعد ہے، پہلے نقد جماعتیں ہم تیار کریں. تو بیان میں 6 نمبر پورے ہوں، کسی نمبر کو چھوڑا نہ جائے. یہ بعض جگہ پہ بیان میں یہ صورت بن گئی، پہلا نمبر بیان کرتے ہیں یا آخری بیان کرتے ہیں اور بیچ والے سارے چھوڑ دیتے. ہماری دعوت مکمل تب ہوتی ہے جب پورے 6 نمبروں کی بات ہو، کسی نمبر کو چھوڑا نہ جائے. اسی طرح فجر کا بیان ہے، اس میں بھی پورے 6 نمبر کی بات ہے اور اس کے بعد بھی پوری تشکیل پورا مطالبہ ہے. تو عمومی گش کے ذریعے سے لوگوں کو نقد جماعتیں نکالنے کی کوشش کرنا. دیکھو جماعتیں بیانوں سے تیار نہیں ہوتی، جماعتیں تو انفرادی ملاقاتوں سے تیار ہوتی ہیں. جتنی ہماری ملاقاتیں ہوں گی، گشتیں ہوں گی بھرپور، اس کے لوگوں کو اللہ پاک جو ہے ان کے لیے نکلنا آسان فرمائیں گے. تو بھائی تصویر نہیں بناؤ، بھائی تصویر نہیں بناؤ، تو اللہ پاک جو ان کے لیے آسان فرمائیں گے. تو نقد جماعتیں ہم اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کریں. 2-3 دن ہم نے محنت کی، جماعتیں نکلی، اور کوشش کریں اپنی کمیوں کو دیکھیں، کہاں کمی رہ گئی، دعوت میں کمی، ذکر میں کمی، کہیں کوئی ہم سے غیبت تو نہیں ہوگی کسی کی، کہیں کسی کی ہم نے کسی ساتھی کے بارے میں کوئی بے کرامی تو نہیں کر دی ہم نے، یا ایسے جیسے یہ تصویریں اتارنا اس کی وجہ سے بھی اللہ کی ناراضگی آتی ہے. تو اب اللہ کی مدد نہیں تو جماعت کیسے نکلے گی وہاں سے. ہم اپنی کمیوں کو دیکھیں اور استغفار کریں، توبہ کریں، پھر کوشش کریں وہاں سے جماعتیں نکالنے کی. تو ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکال لیجیے. اس کے بعد پھر مقامی جو ساتھی رہ جائے 2-3 دن کوشش کر کے، جو جماعت نہ چلی گئی اللہ وہ اس کو ہدایت دے کے اس کو روانہ کریں. جو پیچھے ساتھی ہیں ان کو ساتھ لے کے ہم مسجد کے کام کے بارے میں کچھ ان سے مذاکرہ کر کے ان کو بات کر کے ان کو اس پہ ڈالنے کی کوشش کریں. مسجد میں 5 اعمال کا اہتمام ہو، روزانہ کا مشورہ، اسی طرح فضائل کی تعلیم اور روزانہ کی جو इनकी जो मुलाकातें वगैरह ढाई घंटे की मेहनत है इसका, फिर सरोजे की ने मस्जिद के अमाल का, घरों के अमाल का, इसकी तरफ भी उनको मुतवज्जे किया जाए। तो अमूमी गश्तें, खुसूसी गश्तें, रोजाना की मुलाकातें, इनके जरिए जमातें बनाने की कोशिश की जाए और अल्लाह के रास्ते में उनको निकाला जाए। फिर मेरे बुजुर्गो, हमारा काम कोशिश की जाए गुरबा में, गुरबा के मोहल्लों में मेहनत की जाए, उसको तरजीह दी जाए, गरीब आबादियों को तरजीह दे। गरीबों में काम करने से अल्लाह की मदद साथ हो जाती है और उसकी बरकत से अल्लाह पाक बाकी तबकात को भी मतवज्जे करते हैं। ऐसे लोग सुबह को खा लिया, शाम का इंतजाम नहीं, बच्चा बीमार हो गया उसकी दवाई के पैसे नहीं है, इस किस्म के लोग हमारी मेहनत का असल मैदान है। तो गरीब मोहल्लों को, गरीब बस्तियों को हम तरजीह दें, उनमें हम काम करें। फिर मेरे बुजुर्गो, दावत गश्तें करते करते जब थक जाए, फजाइल की तालीम है, तालीम का हल्का है। अब एक वक्त में पूरी जमात जम के तालीम के हलके में बैठे, 24 घंटे में दो ढाई घंटे के लिए पूरी जमात इकट्ठी तालीम में बैठे, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि सुबह 9 बजे तालीम करनी है, 10 बजे भाई जोन सा वक्त गश्तों से फारिग होगा जोहर के बाद भी कर सकते हैं। देहात का माहौल है, रोग जो दिन सारा मिलते हैं, ईशा के बाद नहीं मिलते, लंबी रातें, ईशा के बाद भी तालीम का हल्का लगा सकते हैं, ये हमारे आपस के मशवरे की बात है। लेकिन ये तालीम, फजाइल की तालीम, उसमें इस तालीम के तीन हिस्से हैं, तजवीद, किताबों का पढ़ना और 6 नंबर का मजाक। तजवीद में तो एक भी मोटा मोटा कुरान हमारा ठीक हो जाए, जो हम आम तौर पे जो सूरतें नमाजों में पढ़ते हैं वो सूरतें हमारी ठीक हो जाए। और इसमें देखिए 10 सूरतों की कैद नहीं है, 10 साल हो गए तबलीग में चलते हुए, सूरतें 10 ही ठीक की हैं, 11वीं सूरत ना कभी सुनाई ना सुनी किसी को, ऐसा ना हो, बल्कि ये 10 भी ठीक करनी है और भी सूरतें सीखी जाए। अलम नशरा है, वतीन है, इन्ना अंजलना, आमतौर पर नमाजों में ही पढ़ी जाती हैं, इनको हम दूसरों को सुना के ठीक करें और मजीद सीखने का शौक पैदा हो, अपने मुकाम पे जाके भी सीखने वाले बने। तो सीखने वाले शौक से सीखें, सिखाने वाले शौक से सिखाएं कि मेरे जरिए से इसकी सूरत फातिहा ठीक हो गई और जितना अर्सा ये नमाज पढ़ेगा उसमें सूरत फातिहा पढ़ेगा मुझे उसका अजर मिलता रहेगा। और सबकन सबकन सीखा जाए, एक आज ठीक हो जाए फिर अगली आयत पे चला जाए, फिर अगली आयत पे चला जाए, सबकन सबकन सीखा जाए। और दूसरा हिस्सा किताबों का पढ़ना है, फजाइल की किताबें हमारे यहाँ, इसका मकसूद है कि जैसे चीजों में अल्लाह ने असरात रखे हैं, लोहे में सख्ती, आग में जलाना, पानी में प्यास बुझाना, अल्लाह ने सिफात रखी है, इसी तरह से आमाल में भी अल्लाह ने असरात रखे हैं। अल्लाह का जिक्र करेंगे अल्लाह इत्मीनान देगा, दूसरों को माफ करेंगे अल्लाह इज्जत को बढ़ाएगा, रोजा रखेंगे अल्लाह तकवा देगा, तकवे पे अल्लाह हर तंगी से रास्ता निकाल देगा, ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से सोच भी नहीं सकते, औरों पर खर्च करेंगे अल्लाह माल को बढ़ाएगा, उसमें बरकत देगा, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करेंगे अल्लाह उम्र को लंबा करेगा, माल को ज्यादा करेगा। किस अमल पे अल्लाह क्या करते हैं इसको हमें सुनना है फजाइल अमाल की तालीम में। तो हमारे यहाँ फजाइल अमाल और फजाइल सदकात इन किताबों से पढ़ना है और रोजाना पढ़ना है। बाज जगह तो सिर्फ फजाइल अमाल से पढ़ते हैं, फजाइल सदकात से नहीं पढ़ते, वो तो किताब बड़ी हो गई इस वजह से दो हिस्सों में कर दिया, वरना ये एक ही किताब है। तो फजाइल अमाल के सारे हिस्से, फजाइल नमाज है, कुरान है, फजाइल जिक्र है, इन सबसे और फजाइल सदकात से, इसके दोनों हिस्सों से, पहला दूसरा, इन दोनों हिस्सों से भी पढ़ना। और हज की दरख्वास्त है जिन दिनों में जमा कराई जा रही हो, और रजब से लेकर जिलहज तक ये जो 6 महीने हैं इसमें फजाइल हज की तालीम, इसका एहतमाम करना। हमारी तालीम, इज्तमाई तालीम इन्हीं किताबों में से है, इन्हीं किताबों में से पढ़ा जाए। बाकी इनफरादी तौर पर कोई हैदर साहबा को पढ़ना चाहता है, कोई नमाज की, कोई दुआओं की किताब उलमा से पूछ के अपने पास रख लेता है, वो इनफरादी तौर पर उसको देखता रहे। तो और फजाइल की तालीम में हम आदाब के साथ बैठे, कल इंशाल्लाह कल आप हजार तालीम के हल्कों में बैठे थे, परसों बैठे थे आपके सामने, उसका तफसीली मुजाकरा हुआ होगा। उसके बाद फिर हमारा 6 नंबर का मुजाकरा है। 6 नंबर के मुजाकरे में इससे मकसूद यह है कि 6 नंबर हमारे अंदर आ जाए, हम इन 6 ये बुनियादी सिफात हैं, अगर ये 6 सिफात हमारे अंदर आ जाएंगी तो हमारे लिए पूरे दीन पे चलना अल्लाह आसान फरमा देंगे। ये 6 नंबर पूरा दीन नहीं है, लेकिन ये ऐसी बुनियादी चीजें हैं कि अगर इनको सीख लिया जाए, इन पे अमल कर लिया जाए तो पूरा दीन उस पे चलना अल्लाह पाक आसान फरमा देते हैं। तो हर नंबर उसका मकसूद क्या है, उसके फजाइल क्या है, और फिर उसकी मेहनत का तरीका क्या है। आइए 6 नंबर हमारे अंदर आए, नमाज, कलमा, इसी तरह जिक्र है, इल्म है, 6 नंबरों को अपने अंदर लाने की। लेकिन इसके साथ साथ एक परहेज भी है। डॉक्टर साहब ने 6 दवाइयां बता दी, एक परहेज बता दिया कि शुगर के मरीज हो, चीनी नहीं आपने खानी, 15 दिन के बाद आए कि बीमारी और बढ़ी हुई है, भाई क्या बात हुई, दवाइयां तो सारी खाई हैं, वो परहेज भी अजीब, परहेज का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अब तबलीग में एक परहेज है, वो क्या है, लायानी से परहेज, लायानी से परहेज। और लायानी क्या है, अल्लाह के रास्ते में निकल के دعوت تعلیم گشتیں ذکر تلاوت دعا مشورہ مذاکرہ وغیرہ یہ جو اعمال ہیں ان کے علاوہ کسی چیز میں لگنا لا یعنی ہے اور کسی چیز میں نہیں لگنا ہم نے انہی اعمال میں لگنا ہے اور انہی اعمال پہ اوروں کو دعوت دینی ہے اس طرح اس کے علاوہ ہمارا انفرادی طور پر بھی سیکھنا سکھانا ہو انفرادی وقت میں سے دیکھیے ایک ہے اجتماعی طور پر مذاکرہ کرنا دعوت کا تعلیم کا اجتماعی اعمال کے مذاکرے مسجد کے آداب کا ان کا ہم نے اجتماعی کر لیا کچھ انفرادی مذاکرے کرنے کے ہیں بے کھانے کے سونے کے آداب ہیں یا نماز کا وضو کا غسل کا ان کے کچھ مسائل کے مذاکرے کر لیے اس میں درخواست ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انفرادی مذاکرے ہیں تو امیر صاحب کہہ رہے ہیں انفرادی طور پہ کر لے وہ نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ ذمہ دار جو ہے ساتھیوں کو ترغیب دے اور ان کی دو دو تین تین کی جوڑیاں بنا کے ان کو بٹھائیں اور وقت دے ان کو کہ بھائی آدھا گھنٹہ آپ لوگ بیٹھ کے اپنی ضرورت کے اس کا مذاکرہ کرو کوئی نماز کا کر لے کوئی وضو کا کر لے کوئی اتحیات سیکھ لیں انفرادی طور پر سیکھیں اس کو لیکن اس کے لیے وقت اجتماعی طور پر دیا جائے کبھی کبھار کھانے سونے کے آداب کا مذاکرہ اجتماعی طور پر بھی کرنے میں حرج نہیں سونے سے پہلے رات کو اچھا بھی تھوڑا سے اس کے آداب موٹے موٹے سے بتا دیے کھانے سے پہلے اچھا بھی پتا چلتا ہے دسترخوان لگاتے تھوڑا کھانے کے آداب کا مذاکرہ کر لیا تو اس طرح سے اس میں اس کا انفرادی طور پر بھی ہمارا ان کا سیکھنا سکھانا ہوتا رہے پھر میرے بزرگوں بھائیوں اپنی تسبیحات ہیں قرآن شریف کی تلاوت ہے صبح و شام کی تسبیحات کا ہر ساتھی اہتمام کرے ذکر سے اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے جب آدمی تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں اور مجمع میں اللہ کا ذکر کرے گا اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرے گا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا آدمی پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ یہ کلمات ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں اور پڑھنے والے کا ذکر شروع کر دیتے ہیں دروشی پڑھیں گے ایک دفعہ دروشی پڑھیں گے دس رحمتیں نازل ہوں گی دس گناہ معاف ہوں گے دس درجے بلند ہوں گے یہ دروشی فرشتے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں فلانا جو فلاں کا بیٹا اس نے آپ کی خدمت میں یہ دروشی بھیجا تو ایک تسبیح صبح کو ایک شام کو یہ تو کم سے کم ہے اسی طرح استغفار پر ایک تسبیح صبح کو ایک شام کو ان تسبیحات کا اہتمام کرنا اور قرآن شریف کی تلاوت کوشش کیجئے ایک پارہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کا ہر ساتھی اہتمام کرے بعض ماشاء اللہ حافظ ہوتے ہیں وہ تین چار پاروں کا اہتمام کریں روزانہ اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ یہی آدھا گھنٹہ ساتھ کسی ساتھی کو ساتھ لے کے وہ قاعدہ لے لیا کہ بھائی مجھے ذرا تھوڑا سا قرآن پڑھنا ہی سکھا دو میں اتنی عمر ہو گئی نہیں سیکھ سکا مجھ سے کوتاہی ہوئی تو اس میں سیکھنا شروع کر دیں وہی آدھا پونا گھنٹہ اس کو سیکھنے میں لگائیں پھر میرے بھائیوں بزرگوں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک دوسرے کی خدمت کا اس کا بھی خیال کرنا ہے خدمت میں اجتماعی جو کھانا وغیرہ بنانا وہ بھی خدمت ہے اس کے بھی اپنے آداب ہیں اسراف نہ ہو فضول خرچی نہ ہو اس سے بچا جائے اور اس میں ساتھیوں کی ذرا مزاج کی رعایت رکھی جائے دیکھیے کوشش تو کی جائے کہ ہر ساتھی خدمت میں لگے لیکن بعض اگر کوئی بیمار کو معذور ہوتا ہے اچھا محلے میں جاتے ہیں تو وہاں علماء کا خواص کا اکرام کرتے ہیں بعض کا جماعت میں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب اگر ہم خدمت کر رہے ہیں تو یہ بھی تو خدمت کریں مولوی صاحب کیوں نہیں خدمت کرتے یہ جو ہیں یہ بڑے افسر ہیں یہ کیوں نہیں خدمت کرتے افسر ہوں گے اپنے گھر میں نہیں ایسا نہیں ہے یہاں بھی ہم ان کا خیال رکھیں یہاں بھی ان کا اکرام کریں ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ خود اس کی کوشش کریں کہ جب اللہ کے رسول نے خدمت کی ہے آپ جنگل سے لکڑیاں چن کے لائے ہیں تو ہم کیا خواص ہیں ہم بھی خدمت کریں گے ہم بھی کھانا بنائیں گے ہم بھی ساتھیوں کی ان کا بستر بچھائیں گے تو اس طرح سے اپنے ساتھیوں کا ان کا خیال ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کرنا مشقت کے کاموں میں آگے ہو جاؤں راحت کے کاموں میں ساتھیوں کو آگے کر دیا جائے اور بستر کوشش کی جائے ساری جماعت ایک جگہ بچھائے یہ مسجد بعض اوقات بڑی ہوتی ہے دو ساتھیوں ادھر تین ساتھیوں ادھر اور کسی ساتھی کو اکیلے نہ رہنے دینا کہ وہ کمرے میں علیحدہ جو ہے آرام کر رہا ہے باہر کوئی ساتھی اکیلا نہ رہے کوشش کرے کہ دو ساتھی کم از کم اکٹھے مل کے مسجد سے باہر جائیں زیادہ وقت بعد ہمارا زیادہ ان اعمال میں ہمارا وقت ہوتا پھر میرے بزرگوں اس کی درخواست ہے کہ ہم نے اپنی جان اپنا مال خود اپنا خرچ کرنا ہے نہ کسی سے سوال نہ کسی کی طرف کوئی دل میں خیال آئے کہ ہم نے کسی سے کوئی چیز عجیب یہ تو بستی والے ہمیں کھانا ہی بنا دیتے بھائی اب یہ کچھ رواج بن گیا کہ روٹی جو ہے وہ علاقے والوں سے بنواتے ہیں جا کے کوئی تندور سے اب کسی جگہ تندور ہوتا ہی نہیں دیہاتوں میں کہتے کچھ گھر والے بنا کے دیں بھائی تبا بھی پاس رکھو روٹی بھی خود بنا لیا کرو پھر اپنی خدمت بھی خود کرنی ہے اپنے کپڑے دھونے اپنا جو بستر وغیرہ بچھانا خود اپنی خدمت کرنی ہے بدنی خدمت صرف بیمار کے لیے ہے یا کوئی ضعیف ہے اس کے لیے ہے بدنی خدمت، نوجوانوں کی خدمت نہیں بدنی کرنی، ان کو وہ اپنے کام خود حرام سمجھتے ہیں. پھر میرے بزرگوں بھائیوں، کوشش کی جائے کہ ہماری دنیا کی باتیں نہ، آخرت کے تذکرے، اعمال کے تذکرے، بعض کا یعنی دنیا کی باتیں جو ہیں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. اسے کوشش کی جائے کہ مسجد کے ماحول میں، اس فضا میں اعمال کے، آخرت کے تذکرے ہوں اور یکسوئی سے اپنا وقت لگایا جائے. پھر میرے بزرگوں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ساتھیوں سے مزاج مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، کسی کی طبیعت میں اس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، کسی کو دیر سے آتا ہے. اللہ نے مزاج بنایا ہے. حضور نے فرمایا کہ آسمان میں دو فرشتے ہیں، ایک سخت مزاج کے، ایک نرم مزاج کے ہیں. فرمایا کہ پہلے نبیوں میں سے دو نبی ہیں، وہ سخت مزاج کے، ایک نرم مزاج کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نرم مزاج کے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سخت مزاج کے ہیں. پھر فرمایا میرے بھی دو ساتھی ہیں، ایک سخت مزاج کے ہیں، ایک نرم مزاج کے ہیں. ابو بکر نرم مزاج کے ہیں، عمر سخت مزاج کے ہیں. لیکن جو اللہ نرمی پہ دیتے ہیں وہ سختی پہ نہیں دیتے، جو نرمی پہ دیتے ہیں. اللہ نے حضور کو مخاطب کیا ہے، اللہ کا آپ پر فضل ہے، اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، کڑوی زبان والے ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. تو نرمی سختی کو کھا جاتی ہے. نرمی سے، محبت سے، شفقت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم چلیں. کسی سے اونچ نیچ، کمی بیشی ہو جائے تو بھی درگزر کرنا، معاف کر دینا. جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں. ہم درگزر کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور میرے بزرگوں بھائیوں، اگر کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو معاف کر دیں اس کو، اور اپنے ساتھیوں کی خدمت کو بڑھانا، اپنے ساتھیوں کی خدمت کو بڑھانا ہے. پھر میرے بزرگوں، جس علاقے میں ہم گئے ہیں اس علاقے والوں کا بھی اکرام، ان کی بھی خدمت اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اور کسی جگہ والے کو کھانا کھلانا چاہیں، کوئی خدمت کرنا چاہیں تو ان سے ہم درخواست کریں کہ بھائی ہمارے ذمہ دار سے ان سے مشورہ کر لو، مشورے کے ساتھ کیا جائے، کام کا فائدہ دیکھا جائے. اس میں نہ کھانا قبول کرنا اصول ہے، نہ انکار کرنا اصول ہے، لیکن موقع کے اعتبار سے اس کو مشورے کے ساتھ دیکھ لیا جائے کام کا فائدہ کس میں. بعضوں کو قبول کر لینے سے قریب آ جاتے ہیں تو اس کو دیکھا جائے اس میں. پھر میرے بزرگوں، اس کے ساتھ درخواست ہے اپنی نمازوں پہ محنت کی جائے، نماز کو بڑھیا بنانے کی کوشش کی جائے. نفل نمازیں ہیں، ایسے نفل جن کا وقت مقرر ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، وابین ہے. خاص طور سے تہجد کے وقت میں آسمانوں سے آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کریں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کریں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے. تو تہجد کے وقت میں اٹھنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا، تو اپنی نمازوں پہ محنت کرنا. بعض نفل ایسے جن کا وقت مقرر نہیں ہے، صلاۃ الحاجت ہے، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، آدمی کا بھی اہتمام کرے ان نوافل، اور ایسی دو رکعت پڑھنے کی کوشش کرے کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ آئے. ایسی نماز پڑھے، اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے، جنت میرے دائیں ہاتھ پر، جہنم میرے بائیں ہاتھ پر، پاؤں میرے پل صراط پر ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور موت کا فرشتہ میرے سر پہ کھڑا ہے. ایسی نماز پڑھنے کی مشق کریں، کوشش کریں. پھر فرض نماز کو بھی بڑھیا سے بڑھیا بنائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگ کو اپنی دعاؤں پہ بھی محنت کرنی ہے، دعاؤں پہ محنت کرنی ہے. اللہ سے مانگنا، یعنی کہ بنی آدم کی خوش قسمتی ہے یہ اللہ سے مانگے. اللہ پاک جو ہے مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ سے مانگنا، جو جس کے لیے اللہ سے مانگنے کا راستہ کھل جاتا ہے اس سے اوروں سے نہیں مانگنا پڑتا. تو راتوں کو ہم دعائیں مانگیں، لمبی لمبی دعائیں ہوں ہماری، خوب اللہ سے مانگا جائے. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی نیک عمل کرنے کے بعد آدمی دعا مانگتا ہے. تو دعا خوب دعا مانگی جائے. ان دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک بہت سارے کام بنا دیتے ہیں. تو خیال فرمائیں گے نا انسان، باقی کمی بیشی جہاں ہو جائے اللہ سے بھی معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں.